السلام علیکم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة التوبة آیت نمبر 84. منافقین ہی کا ذکر چل رہا ہے، فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اس حال میں وہ مرے کے فاسق تھے. تبوک سے واپس آنے کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا، ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، وہ سچے مخلص مومن تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے اور ہم آپ کے کرتے میں اپنے والد کو کفنانا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں اس کے لیے اپنا کرتا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا کرتا اس کو آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اب دیکھیں، ہمارے ہاں بھی جیسے کچھ رسومات پائی جاتی ہیں کہ کفن کو آب زمزم سے دھو کے رکھ لیں گے، یہ چیزیں انسان کو نجات دلانے والی نہیں ہیں. اس طرح کی ریچول جو کہ کسی بھی طرح سنت سے یا قرآن سے ثابت نہیں، اصل چیز جس کی پروٹیکشن درکار ہے وہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت بچاتی ہے انسان کو آگ کے عذاب سے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو نیکیاں کر کے اس کی رحمت کے مستحق بننے کی کوششیں کریں. ولا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. ان کی مالداری اور ان کی اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب حیثیت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ذکر آیا ہے اولو الطول کا، حیثیت رکھنے والے لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے، اپنی سواریاں تھیں، پیسہ تھا ان کے پاس، صحت تھی ان کے پاس، اور وہ اللہ کی راہ میں خوب اچھی طرح سے نکل سکتے تھے، کسی کے محتاج نہیں تھے. تو انہوں نے ہی آ کر ایکسکیوزز پیش کی اور بہانے بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں آپ ایکسکیوز کر دیجئے، ہم نہیں جا سکتے. دراصل نفاق ہمیشہ سے ایفلوئنٹ طبقے کا مرض رہا ہے، پیسے والے لوگوں کا مرض رہا ہے. پیسے والے ذہین لوگوں نے جب سے اسلام کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پر بھی زوال آ گیا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں اسی سے توقعات بھی زیادہ ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر والنٹیئر کر کے وہ دین کا کام کریں گے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبوک کے سفر میں نہ جانے والے لوگوں کی مختلف کیٹیگریز تھیں، مختلف قسم کے لوگ تھے. ایک تو اب تک جو ذکر ہم نے پڑھا پکے منافقوں کا، کچھ آئے جنہوں نے بہانے بنائے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہ بہانہ بنانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی. کچھ لوگ جو تبوک میں ساتھ نہیں گئے تھے وہ حقیقتاً معذور تھے، لولے لنگڑے اندھے، کوئی فزیکل پرابلم تھا اس لیے وہ نہ جا سکے. کچھ ایسے تھے جو صحت مند تھے لیکن پیسے کی طرف سے معذور تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سواری کا بندوبست نہ کر سکے، وہ بھی ساتھ نہ جا سکے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ مخلص سچے مومن تھے، لیکن صرف سستی کی وجہ سے وہ شروع میں لشکر کے ساتھ نہ نکلے. اب ان سب کا ذکر باری باری یہاں پر آ رہا ہے. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. اس کو ضرور نوٹ کیجئے، اذا نصحوا للہ ورسولہ. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. یعنی کہ ایسا ان کو افسوس ہوا کہ اتنا سنہری موقع ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے جیسے کسی انسان کو جاب چھوٹ جانے کا افسوس اور غم ہو، منافع ہاتھ نہ آنے کا غم ہو، کوئی فائدہ ہاتھ سے چلے جانے کا جیسا غم ہو، ایسا ان کو غم تھا. اب جو بھی ظاہری مجبوری ہوتی ہے وہ تو عذر بنتی ہے، ظاہر و ایکسکیوز بنتی ہے اللہ کی راہ میں نہ نکلنے کی، تو دنیاوی طور پہ تو وہ عذر قبول کر لیا جاتا ہے، ان کو ایکسکیوز کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی معذرت قبول ہونے کا معیار مختلف ہے. اللہ کے ہاں ان کی ایکسکیوز ویلڈ ہونے کا معیار مختلف ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ دل کی کیفیت، کہ یہ جو معذوری ہے یا یہ جو ایکسکیوز ہے یہ وفاداری کی ایکسکیوز ہے یا فرار کی ایکسکیوز بنائی گئی ہے. چھوٹی سی مثال، رمضان کے روزے آتے ہیں. اب رمضان میں کوئی شخص بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو لگا کہ اس کی تو جیسے بہت قیمتی متاع چھن گئی ہے، دل افسوس سے بھر جائے، اتنا غم، رونا آنے لگ جائے کہ کتنا سنہری موقع ہے جو میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، میں کیوں رمضان میں بیمار ہوا. دل اس کا کڑتا ہے، جلتا ہے اس بات کے اوپر. ایک شخص ہے، وہ رمضان میں بیمار ہوا، بہت خوش ہوا کہ چلو بیماری کتنے اچھے موقع سے آئی، بیمار ہوں روزے نہیں رکھ سکتا، ویسے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا روزے رکھنے کا، یہ ایک بہانہ اور بڑا ہی شرعی بہانہ ہے جو ہاتھ آ گیا. تو ان دونوں کی کیفیات کا فرق جو ہے وہ اللہ کے ہاں ان کی حیثیت میں فرق واقع کر دے گا. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ ان کے اس روش کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اولوت طول کون کون ہے. خود ہم سب اپنی حیثیت جانتے ہیں، میں آپ کو نہیں جان سکتی، آپ مجھ کو نہیں جان سکتی، صرف میں ہی اپنے آپ کو جان سکتی ہوں کہ میں اپنی زندگی سے کتنا وقت نکال سکتی ہوں اللہ کے دین کے لیے، میرے پاس کتنی طاقت ہے، میرے پاس کتنی ذہانت ہے یا کتنی صلاحیت ہے. اور نہ نکالنے کو تو زندگی بھر کوئی نہیں نکال سکتا. بچے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں ہم کیا کریں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہو گئے اب ہم کیا کریں. بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ مائیں وہ وقت یاد کرتی ہیں کہ جب بچے چھوٹے تھے، کہتی ہیں کہ اس زمانے میں پھر بھی ہمارے پاس وقت تھا، پھر بچوں کے بچے ہو گئے، اب ان کے اندر مصروفیتیں ہو گئیں، کہتے ہیں اب ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ہوتے ہوتے پھر زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. کیا ہے زندگی؟ آپ دیکھیں بالکل برف کی طرح ہے نا، گلتی چلی جاتی ہے خاموشی کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. تو جتنا انسان اپنے آپ کو دیکھ کر پرکھ کر پہچان کر اور اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے تیار کر سکے اس کی اپنی بھلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھلائی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ تبوک سے واپسی کا ذکر ہے۔ منافقوں کو تو امید ہی نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بچ کر واپس آئیں گے۔ جب آپ اللہ کے فضل سے واپس آئے اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو آپ مدینے کی مسجد میں آ کر ٹھہرے، یعنی مسجد نبوی میں آپ اترے، وہاں دو رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد تقریباً 80 منافق ایک ایک کر کر آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے۔ اس کے بارے میں فرمایا قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، لیکن آپ صاف کہہ دیجئے، بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھے گا، پھر تم سب اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے۔ اب یہ جو بات یہاں پر فرمائی کہ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ آج میں اور آپ کسی کو دیکھ کر ہم یہ فتویٰ دے نہیں سکتے کہ تم منافق ہو۔ ہاں، علامات سے اگر آپ پہچان گئی ہیں تو پھر اپنی حفاظت کیجئے، بہت زیادہ ان کے نظریات سے متاثر مت ہوئیے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھیے، الا یہ کہ آپ ان کے نفاق کا علاج کرنا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کے ساتھ پتا تھا کون اور کون منافق ہے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تبوک کے بعد مسجد نبوی میں چند منافقوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا تھا۔ آپ نام لیتے تھے کہ فلاں ابن فلاں اٹھ جائے یہاں سے اور مسجد سے باہر نکل جائے۔ وہ اٹھتا تھا، اپنے چہرے کو چادر سے لپیٹتا تھا، چھپاتا تھا اور مسجد سے باہر نکل جاتا تھا۔ تو کس قدر آپ دیکھیے بے عزتی، جس عزت کو، جس دنیا کی پوزیشن کو انہوں نے بچانے کے لیے اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانا، دین پر عمل نہ کیا، وہ عزت بھی ان کے ہاتھ نہ آئی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ آگے آتا ہے تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے سر سے نظر کرو۔ سیحلفون باللہ لکم، کڑی کڑی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ذرا ان سے سر سے نظر کیجئے، یعنی ذرا آپ ان کی درخواست کو، ان کے بہانے کو قبول کر لیجئے۔ تو کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، فاعرضوا عنہم، کہ ہاں تم نظر انداز کر دو ان کو، یہ ایکسکیوز بنا کر آئے ہیں، تم بھی ان کو اگنور کر دو، تم بھی ان کو نظر انداز کر دو۔ انہم رجسن ومأواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ بدوی کہا جاتا تھا ان عربوں کو جو کہ شہروں میں نہیں بلکہ گاؤں میں اور جنگلوں میں، ریگستانوں وغیرہ میں رہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی بہت سخت ہیں اپنے نفاق کے اندر۔ کیا وجہ بتائی؟ اللہ یعلم حدود، کہ یہ علم نہیں رکھتے۔ پتہ یہ چلا کہ لا علم رہنا، غافل رہنا، یہ بھی انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ ایک تو نفاق وہ کہ انسان کچھ نہ کچھ پہچان جائے کہ مجھ میں نفاق ہے، تو جو بیماری پہچان لی جائے وہ تو پھر اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ مجھے کینسر ہے، علاج کروا لے گا اپنا۔ ایک شخص ایسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کینسر ہے، تو اس کی ہلاکت میں اب کیا شک اور کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ تو نفاق بھی ہو اور علم بھی نہ ہو، علامتیں بھی نہ پہچان پائیں کہ یہ نفاق ہے، تو یہ تو پھر نفاق کو مزید دل کے اندر پختہ اور راسخ کرنے والی چیز ہے۔ اور جب علم نہیں ہوتا، لاپرواہی ہوتی ہے، عمل کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیا عمل کرنا ہے، اور گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، طبیعتوں میں، مزاجوں میں، دلوں میں سختی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ان بدریوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو گاؤں کی بات کی جا رہی ہے، یہ صحراؤں وغیرہ میں رہتے تھے، وہاں ان کے اپنے ٹرائبل کسٹمز چلتے تھے، کسی مرکزی حکومت سینٹرل اتھارٹی کے یہ عادی نہیں تھے، قوانین کی پابندی ان کے لیے انوکھا تجربہ تھی۔ اسلام ایسے لوگوں کی طرف سے بھی غافل نہیں ہے، اسلام صرف شہروں کے لیے، کاسموپولیٹن شہروں کے لیے نہیں آیا بلکہ دیہات کے لیے آیا ہے، گاؤں کے لیے، ریگستان کے لیے، جنگل کے لیے، غرض یہ کہ تمام علاقوں کے لیے اور ان علاقوں میں رہنے والے تمام تر طبقات کی طرف اسلام اپنا پیغام لے کر آیا ہے۔ معاشرے کے ہر سٹریٹا میں یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے، اس لیے کہ جب تک معاشرے کی ہر سطح میں دین کا شعور، دین کا فہم نہیں ہوگا، دین مضبوط نہیں ہو سکتا، تو ان کی بھی تعلیم اور تربیت نہایت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ طریقہ الگ الگ ہوگا تعلیم کا اور تبلیغ کا۔ شہروں میں رہنے والوں کو تبلیغ کرنے کا انداز مختلف ہے، کچھ لوگ اس کے لیے تیار ہوں، گاؤں کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا انداز مختلف ہے، کچھ اس کے لیے تیار ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور ان پڑھ لوگوں کو بتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو جو اپنے اندر جو صلاحیت پائے وہ یہ دیکھ لے۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم درس نہیں دے سکتے یا ہم دین کی بات اس لیے آگے پہنچا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اگر آپ کچی بستیوں کی طرف جائیں، ہمارے ہاں دیکھیں نا، یہ گاؤں کی مثال کچی بستیوں میں ملتی ہے، وہاں بھی بڑی جہالت ہے اور وہاں بھی بڑا نفاق پایا جاتا ہے، شرک بے انتہا پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کچی بستیوں کی طرف جائیے تو وہاں آپ کو بہت زیادہ عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ان کو صرف یہ قرآن کا رواں ترجمہ بھی سنا دیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے علم میں اضافے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہمارے اپنے ملک میں پائے جاتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ایسے گاؤں موجود ہیں کہ جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، طہارت کے احکامات تو رہنے دیجیے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ سب ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اولو الطول ہیں ہم میں سے، جو کہ مقدرت اور حیثیت والے لوگ ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہی بدریوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری طرح کے بدریوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو غیر تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، یہ بھی دیکھیں اپنے مطلب کا تو سارا علم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ کسان کو بھی پتا ہے کہ فصل، بیج، کھاد اور مویشی کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے۔ تو ایسے اعراب بھی موجود تھے کہ جو دین کا علم حاصل کر رہے تھے اور عمل بھی کر رہے تھے، تو لہٰذا یہاں پر انہی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسینٹو ملے ان لوگوں کو کہ جو عمل نہیں کر رہے، اور وہ دیکھیں کہ ہم ہی جیسے یہ لوگ ہیں جو کہ علم حاصل کر کے اور دین کے راستے میں آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ اور انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی کہ ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ تو جو آگے چلے گئے وہ آگے چلے گئے، جو سبقت لے گئے وہ سبقت لے گئے، یہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ والے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جیوں ہی ان کے کانوں پر پڑی، انہوں نے ایک لہجے کے لیے بھی انتظار نہیں کیا، ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا، فوراً لبیک کہا، فوراً لپک کر چل پڑے۔ شروع شروع میں آنے والے لوگ، شروع سے آنے والے لوگ، ہمارے ہاں کچھ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم کو کسی کام کے اور خاص طور پہ دین کے کاموں میں اس کام کے شروع ہونے سے زیادہ اس کام کے اختتام سے ہمیں دلچسپی ہوتی ہے۔ ختموں سے ہمیں کتنی دلچسپی ہے اتنی ہمیں شروعات سے دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جو ختم میں بھی آ جائے چلیے وہ بھی کافی کچھ برکت سمیٹ لیتا ہے، لیکن ذرا اس کو ہم دنیا کے حالات پہ رکھ کے دیکھیں، کہیں سیل لگی ہوئی ہے، کیا ہم کہتے ہیں کہ ختم ہوگی تو جائیں گے؟ ختم والے دن بتا دینا ہم کو، نہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اچھا سیل ہونے والی ہے، ہم نوٹ کر کے رکھتے ہیں کس دن کس وقت کب شروع ہوگی، ہم جانتے ہیں کہ جب شروع ہوگی تو بہترین مال تو اس وقت ہمارے پاس آ جائے گا، جو آخری دن پہنچے گا وہ بھی کچھ نہ کچھ یقیناً پا لے گا، لیکن جو پہلے آئے، جو پہلے دن آئے اور جو شروع میں آئے وہ تو بہت آگے نکل گئے، سابقون الاولون، سبقت لے گئے، آگے آگے نکل گئے، مہاجرین میں سے والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بحسان، نیز وہ جو کہ بات میں خوبصورتی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آئے۔ تو مہاجرین اور انصار یہ ہو گئے صحابہ، اور اس کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی یہ ہو گئے تابعی۔ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا ہوتا لیکن کسی صحابی سے انہوں نے ملاقات کی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے یعنی تابعی، اور پھر وہ جو ان سے ملے یعنی کہ تبع تابعی۔ تو یہ تین نسلوں کو آپ نے سمجھیں ایک طرح سے گولڈن پیریڈ بتایا ہے۔ قرآن میں یہاں ان کی بھی بڑی تعریف آ رہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب جو چاہتا ہے ہم میں سے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہی لوگوں کے راستے پر رہیں، اس لیے کہ تبع تابعین کے بعد پھر دین کے اندر ڈیویشنز بھی آنے لگ گئیں، بگاڑ بھی آنے لگ گیا، اور کافی تعلیمات کے اندر تحریفات بھی ہونے لگ گئیں، کچھ بدعات شامل ہو گئیں۔ تو اگر پیور دین ہمیں چاہیے تو دیکھیے پیور دین ہمیں کہاں ملے گا، ان جنریشنز میں ملے گا۔ چشمے کا پانی سب سے خالص وہاں ہوتا ہے جہاں سے چشمہ شروع ہوتا ہے، جہاں چشمہ ابلتا ہے، اور جب چشمہ بہتا ہے آگے آتا ہے آتا ہے تو پھر بہت سی ملاوٹیں اور بہت سی اس کے اندر امپیورٹیز اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کو پیور دین چاہیے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ سب محفوظ ہے، اپنی جگہ مل جائے گا ہم کو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تحتہا کو نوٹ کر لیجئے، یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں من تحتہا الانہار نہیں آیا، روا روی میں آپ من تحتہا نہ پڑ جائیے گا، تحتہا الانہار۔ ذلک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی نفاق میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں۔ اور ایکسپرٹ کیسے ہوتا ہے انسان؟ پریکٹس کرنے سے، پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ پریکٹس کرتے کرتے نفاق بھی آسان ہو جاتا ہے اور پریکٹس کرتے کرتے ایمان بھی آسان ہو جاتا ہے، ہر چیز پریکٹس چاہتی ہے۔ اگر آپ کرتے رہیں گے کرتی رہیں گی نیکیاں آسان ہو جائیں گی، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے گناہ آسان ہو جائیں گے۔ انسان گناہوں کا ماہر ہونا چاہے تو ہو لے اور نیکیوں کا ماہر ہونا چاہے تو ہو لے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مردو علن نفاق، نفاق میں ماہر ہو گئے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا سے مراد کیا ہے؟ کہ دنیا کا عذاب، دنیا کی رسوائی، اور قبر کا عذاب یا موت کے وقت کا عذاب، اور پھر آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تب یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین کیٹیگریز بتا دی گئیں۔ ٹاپ کیٹیگری سابقون الاولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کمزوری کے وقت اسلام کا ساتھ دیں، جب اسلام ڈاؤن ٹراڈن ہو معاشرے کے اندر، کوئی اسلام پر چلنے کو پسند نہ کرتا ہو، اسلام پر عمل کرنا معاشرے کے اندر بے عزتی کی علامت ہو، ایسے موقع پر اسلام کا ساتھ دینے والے مخلص خالص سچے لوگ، یہ سابقون الاولون۔ پھر سب سے نیچے منافق، اور بیچ میں درمیانی قسم کے لوگ، کچھ گناہ بھی کرتے ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر ایک کسک اور ایک چبھن سی پیدا ہوتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو ان گناہوں سے نجات مل جائے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہو. تو ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم ان تینوں میں سے کس کیٹیگری کے اندر ہیں, ہم کس قافلے کے اندر ہیں. کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ آپ کس قافلے میں ہیں؟ ایسے پتا چلے گا کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیجئے, آپ اپنے سرکل کو دیکھ لیجئے, اپنے فرینڈز کو دیکھ لیجئے. اسی کے رشتہ داروں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے ہم کو دے دیے گئے, لیکن فرینڈز, سوشل سرکل ہم اپنا خود بناتے ہیں. بعض دفعہ اپنے آپ کو جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں سابقون الاولون ہوں, میں منافق ہوں, یا میں ملی جلی ہوں کہ یہ بھی کام گناہ بھی اور ثواب بھی. اگر اپنے آپ کو نہ پہچان سکے انسان تو کیا کرتا ہے, آئینہ دیکھ لیتا ہے. ہمارے دوست ہمارا آئینہ ہے, تو اپنے دوستوں کو دیکھیے. کیا پتا اب تک آپ نے ذرا ان کو انالیٹیکل نظر سے نہ دیکھا ہو, تجزیہ ان کا نہ کیا ہو. اب ذرا خاموشی سے آپ اپنے قریب ترین دوستوں کا تجزیہ کیجیے, ان کی باتوں کو انالائز کیجیے, ان کی مصروفیات کو انالائز کیجیے, کیا عقیدہ رکھتے ہیں, کیا عمل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں, پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ خود کیا ہیں. جس قافلے میں انسان ہوتا ہے اسی کے ساتھ وہیں پہنچتا ہے جہاں پر وہ قافلہ جا رہا ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ منافقوں کے قافلے میں ہوں انجام سابقون الاولون کے ساتھ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا, یا الٹ. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور اور رحیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو, کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہ آیت ہے, یہ آیت ایک آدھ جگہ اس طرح سے پڑی ہے کہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ جس کو چاہیں معاف کر دیں, جس کو چاہیں وہ بخش دیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی ساتھ آگے کیا آیت آ رہی ہے, فرمایا الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل توبتا ان عباده و یاخذ الصدقات و ان اللہ ہوا التواب الرحیم. کیسے دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں شرک سے بچاتا ہے, کہ کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کا چاہیں وہ تزکیہ کریں. فرمایا الم یعلمو, کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے, اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو کہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو, اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے, اللہ سب کو جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی, کچھ لوگوں کا ذکر تھا کہ جو مخلص سچے مومن مسلمان تھے, لیکن بس سستی کی وجہ سے, کچھ لاپرواہی, کچھ غفلت کی وجہ سے وہ تبوک کے سفر میں ساتھ نہ نکل سکے. ان کا معاملہ تھوڑا سا ابھی پینڈنگ, پوسٹ پون رکھ دیا گیا, تھوڑا اس کو ڈیلے کیا گیا. کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ جب کوئی چیز ملنے میں اور فیصلہ ملنے میں دیر ہوتی ہے تو انسان کے اندر تڑپ بھی زیادہ بڑھتی ہے, اپنے گناہ کا احساس بھی زیادہ بڑھتا ہے, اور یہ اپنے اندر کی تڑپ, ندامت, شرمندگی, یہ دراصل وہ فیکٹر ہے جو کہ توبہ کی قبولیت کی شرط لازم ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں. اب یہاں پر ذکر ہے مسجد کا. مدینے میں پہلے ہی دو مسجدیں موجود تھیں, ایک شہر کے اندر تھی مسجد نبوی, ایک سببز میں تھی مضافات میں مسجد قبا, اور یہ دو مسجدیں کافی تھیں مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ابھی جو منافقین تھے یہ اپنی سازشیں کرتے رہا کرتے تھے, جہاں بھی کہیں مل کر بیٹھتے تھے یہ مسلمانوں کی نظر میں آ جاتے تھے, انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسی جگہ چھپ کر اپنی سازشیں کریں کہ مسلمانوں کی نظر ہم تک پہنچ نہ سکے. تو لہٰذا یہ اپنی سازش کا گڑھ جس جگہ کو بنایا اس کو مسجد کا نام دے دیا. اللہ اس کو مسجد زرار کہتا ہے, یہ مشہوری ہو گئی تھی مسجد زرار کے نام سے. تو فرمایا ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ چکا ہے. اشارہ ہے یہاں پر ابو عامر راہب کی طرف. یہ پہلے مشرک تھا, اس کے بعد پھر یہ دور جاہلیت ہی میں عیسائی ہو گیا تھا. مدینے میں اس کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا, جیسے عبداللہ بن ابی کو سیاسی اقتدار حاصل تھا, ابو عامر راہب کو مذہبی اقتدار حاصل تھا. مدینے کے لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کی توجہ کا اور محبتوں کا رخ جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف پھر گیا. لہذا یہ شخص اس کے اندر حسد اور جلن پیدا ہوئی اور اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہوں گا. اور یہی سب کو جمع کرتا رہتا تھا, یہی منافقین کا بھی سرغنہ تھا. کہنے کو راہب تھا لیکن اس قدر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی. بہت سی جنگوں میں یہی مشرکین کو ابھار ابھار کر لے کر آیا کہ تم چل کر مسلمانوں سے جنگ کرو. وَلَا يَحْلِفُنَّ, اور یہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا اور کسی چیز کا نہ تھا, اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عمارت میں ہرگز مت کھڑے ہوئیے گا. اب کیا ہوا کہ یہ آئے اس مسجد کو سینکٹیفائی کرانے کے لیے, یعنی کہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, یعنی کہ یہ صحیح مسجد ہے. اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے. آپ تبوک کے سفر کی طرف روانہ ہونے والے تھے, آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں, واپس آ کر میں دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ آپ ہرگز اس مسجد میں نماز نہ پڑھیے گا. اب اس سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا بات ہمیں پتا چل رہی ہے. بات یہ پتا چل رہی ہے کہ کام دیکھنے میں چاہے مسجد بنانا بھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ہاں نیکی شمار نہیں ہوگا اگر نیت کے اندر گڑبڑ ہے یا نیت کے اندر فساد ہے. اب ایک اور مسجد کا ذکر ہے, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اشارہ یہاں پر مسجد قباء کی طرف ہے. مسجد قباء بنانے والوں کی تعریف جب قرآن میں نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پر آپ کی اتنی تعریف کی, آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں پاکیزگی کا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ طہارت اتنی اہم چیز ہے. قوانین طہارت جو اسلام نے دیے ہیں وہ فرض عین ہیں. ہر ایک کو ہم میں سے پتا ہونا چاہیے کہ طہارت کو کس طرح حاصل کیا جائے. طہارت صرف ظاہری صفائی کا نام نہیں ہے, ظاہری صفائی بھی اس میں شامل ہے کہ مومن صاف ستھرا ہو, اس کے کپڑوں سے بو نہ آئے, اس کے بالوں سے, اس کے منہ سے بو نہ آئے, اسمیل نہ آئے, لوگوں کو کراہیت نہ آئے. اب تبلیغ کرنے والی کی شخصیت اتنی مکروہ ہوگی, کراہیت والی ہوگی, تو لوگ کیسے اس پیغام کی طرف رغبت رکھیں گے جو پیغام وہ سنا رہا ہے لوگوں کو. تو ہر مسلمان کے ذمے کچھ نہ کچھ تبلیغ کی ذمہ داری تو ہے ہی. ہر مسلمان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. قیمتی ہونا ضروری نہیں کہ ریشمی کپڑے پہنے ہو اور اس میں سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہو. معمولی کاٹن بھی ہو لیکن صاف ستھرا, دھبے دھبان نہ ہو, گندا نہ ہو. اور اسی طرح کپڑوں کی صفائی بھی اسی وقت ممکن رہتی ہے جب اندر کی صفائی ہوئی بھی ہو. تو ظاہری طور پر صفائی لیکن اندر جسم کی صفائی, ناخن کٹے ہوئے ہوں, بال صاف ستھرے ہوں, الجھے ملجھگے پھیلے ہوئے نہ ہوں, اسی طرح انڈر آرمز, انڈر لیگز ان کی صفائی کی ہوئی ہو, صاف ستھرا انسان ہو, تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. تو طہارت کن چیزوں سے اور کس طرح حاصل کی جاتی ہے یہ فرض عین ہے. بعض دفعہ ہم ہر طرح کی باتیں اپنے بچوں سے کر لیتے ہیں لیکن جب طہارت کی بات ان کو بتانی ہوتی ہے تو ہم امبیرس ہونے لگتے ہیں. دیکھیے ماں نہیں بتائے گی, باپ نہیں بتائے گا تو بچوں کو کون بتائے گا؟ بچوں کو کلیئر بتائیں پیوبرٹی کے ساتھ ساتھ ہی کہ آپ کو انڈر آرمز صاف کرنے ہیں، انڈر لیگز آپ کو صاف کرنے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو دھونا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، وضو کیسے ہوگا. اگر پاکیزگی نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں قبول ہوگی. گندگی کی حالت میں ہیں، حج قبول نہیں ہوا، روزہ قبول نہیں ہوا. ساری عبادت کا دار و مدار طہارت کے اوپر ہے اور جنت کا دار و مدار عبادت کے اوپر ہے. تو لہٰذا یہ صاف رہنا، پاک رہنا، اس کے احکامات فرض عین ہیں. ہر انڈیویجول کو، ہر انفرادی مسلمان کو ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. افا من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ بہتر وہ انسان ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کے کھوکھلے کنارے پر اٹھائی اور وہ اس کو لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. بہت ہی بلیغ اور خوبصورت مثال بیان کی جا رہی ہے. ہم عمل کر رہے ہیں، سب عمل کر رہے ہیں، بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا عمل ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے. اب جو انسان زندگی گزار رہا ہے، جس پر کہ وہ عمل کر رہا ہے، دنیا کی زندگی سمجھیے کہ وہ سطح ہے اور عمل وہ عمارت ہے جو کہ بنائی جا رہی ہے. اب اگر زندگی کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور مقصد کسی بھی عمل کا کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، تو یہ مضبوط بنیاد ہے جس پر کہ اس نے اپنی عمارت تعمیر کی ہے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، تقویٰ ہو اور پھر اللہ کی رضا مطلوب ہو. ہم جو لوگوں کو عمل کرتے دیکھتے ہیں، تو کیا ہر اچھا عمل نیکی ہوتا ہے؟ نہیں، ہر اچھا عمل، ہر گڈ ڈیڈ نیکی نہیں ہوتا. بنیاد میں اگر خدا خوفی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی طلب نہیں ہے، تو مسجد بنانے جیسا عمل بھی نیکی نہیں ہوگا. یہی بات ہے جو سمجھائی گئی ہے یہاں پر، کہ وہ جس نے کہ اپنے عمل کی بنیاد، اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضا پر رکھی، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کے کھوکھلے کنارے پر اٹھائی، یعنی عمل کیا لیکن دکھاوے کا عمل ہے، کھوکھلا عمل ہے، اس کی جڑ میں نہ اللہ کا تقوی ہے اور نہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کو مطلوب ہے. دونوں چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہیں، تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے کتنا بھی بڑا ہو، چاہے اس نے پیرامڈ جیسی عمارت بھی بنا دی ہو، اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھے گی وہ چیز. چاہے کسی نے مسجد بھی بنا دی ہو لیکن ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے اس کے اندر اور لوگوں کو راضی کرنا ہے یا دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے ہاں کوئی اس کا وزن نہیں. ایسی بات جیسے کہ کسی ایروژن والے حصے پر انسان اپنا گھر بنانا شروع کر دے، تو ایروڈیڈ زمین پر جب گھر بنائے گا تو وہ گھر پائیدار تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ زندگی کی جس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، خدا خوفی پہ نہیں ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، اس زندگی میں جو بھی عمل کیا جائے، یتیموں کی خدمت، غریبوں کی خدمت، لیپرز کی خدمت، کچھ کیا جائے، لیکن چونکہ اس سے مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر وہ عمل نیکی نہیں ہوگا. ہاں، گڈ ڈیڈ ہوگا، گڈ ڈیڈ ہو سکتا ہے، لیکن جنت کو خریدنے والی کرنسی نہیں ہے. جیسے ہر کاغذ روپیہ نہیں ہوتا، روپیہ وہی ہوتا ہے جو ایک خاص چیز ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. تو نیکی بھی وہ کرنسی ہے کہ جو کہ اللہ نے ایشو کی ہے اور اللہ نے بتائی ہے، اور اسی سے جنت خریدی جا سکتی ہے. واللہ لا یہد القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تجارت کی بات کی جا رہی ہے، بزنس کی بات کی جا رہی ہے. بزنس انسان کو پسند بہت ہے، اس لیے کہ بزنس کرتا ہے تو اس کے پاس دولت آتی ہے، عزت آتی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ ہر بزنس میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا. بیچنے والا اپنا مال لے کر مارکیٹ میں نکلتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مال کی سب سے زیادہ قیمت کون دے سکتا ہے، اور سب سے زیادہ مال دینے والے کو وہ اپنی چیز جو ہے وہ بیچ دیتا ہے. ہائیسٹ بیڈر کے ہاتھوں وہ اپنے مال کا سودا کرتا ہے. اس دنیا کو اگر ہم دیکھیں، یہ ایک بازار کی طرح ہے، یہاں بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے. بیچنے والا انسان ہے، اس کے ایسٹس دو الفاظ میں بیان فرما دیے گئے، جان. جان کے اندر وقت، صلاحیت، طاقت سب آ گیا. ٹائم از منی کہا جاتا ہے نا، وقت پیسہ بھی ہے اور وقت جان کا حصہ بھی ہے. تو جان اس کا ایسٹ ہے اور مال. اب دنیا کے بازار میں وہ یہ دو چیزیں لے کر نکلتا ہے، اپنی جان اور اپنا مال. دنیا میں بہت سارے خریدار ہیں، کئی بائرز ہیں جو اس کا مال اور اس کی جان خریدنا چاہتے ہیں. کوئی اپنا سودا اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھ کر لیتا ہے، دوسرے انسانوں کے ہاتھوں خود کو بیچ دیتا ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیپل پلیزرز، لوگوں کو راضی کرنے والے. ان کو صرف یہ خوف ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ اپنا سودا کس کے ساتھ کر رہی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے، کیا آپ کو یہ فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اب میں نے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہ جملہ زندگی میں ریپیٹڈلی آتا ہے، یہ فکر کھائی جاتی ہے ہر موقع پر، چاہے شادی ہو، چاہے بیاہ ہو، چاہے پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے موت کا معاملہ ہو، ہر وقت اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سودا اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں کیا ہے. ہم پیپل پلیزرز ہیں. جب ہم لوگوں کو راضی کرنے نکلتے ہیں، ہم سودا ان کے ہاتھ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نفع ہمیں ہاتھ میں آتا ہے. دنیا والوں سے وفاداریاں ملتی ہیں، تعریفیں سننے کو ملتی ہیں، ہو سکتا ہے عزت بھی ملے، شہرت ملے. یہ چیزیں ہو سکتا ہے ملے، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، دونوں ہی اس کے امکانات ہیں اور چانسز ہیں. اسی میں پھر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں، چند منٹ کی شہرت کی خاطر، تاکہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آ جائے. اور وہ کتاب ہر سال بدلتی ہے، کیا کچھ کرتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں. کسی نے وہ چینی کا ایفل ٹاور بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، کوئی کہاں سے الٹا لٹک رہا ہے، کوئی کتنے دیر جو ہے وہ سانپ بچھوؤں کے ساتھ کسی پنجرے کے اندر قید ہے. کس لیے؟ کہ چند سیکنڈ کی تصویر ٹیلی ویژن پر آ جائے، اخبار کے اندر تصویر آ جائے، لوگوں کی واہ واہ اس کو مل جائے، اور چند لمحوں کے لیے اس کا نام دنیا میں چمکنے لگ جائے. کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں ان چیزوں کی خاطر. ورلڈ ٹالسٹ، ورلڈ فاسٹسٹ، ورلڈ بگیسٹ، ان کے چکر میں وہ لگے رہتے ہیں. یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ انسان ہے، لیکن اللہ ان کو مومن نہیں کہتا. ایک اور بھی کیٹیگری ہے انسانوں کی، وہ اپنے نفس کو دوسروں کے ہاتھ پہ نہیں بیچتے، بلکہ صرف اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں بیچتے ہیں. یہ ہیں سیلف پلیزرز. انہوں نے اپنی جان کا، اپنے مال کا سودا خود اپنے ہاتھ پر کر لیا ہے. کسی کو قتل کر کے اگر ان کو خوشی ملتی ہے، یہ قتل کریں گے. سیریل کلرز کا اگر آپ کبھی پڑھیں ان کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے قتل کرتے ہیں کہ خون بہتا دیکھ کر اور اگلے کی تکلیف دیکھ کے ہم کو انٹینس پلیزر حاصل ہوتا ہے، ہمیں انتہائی دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہم اسی لیے ہم خون بہاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، الکوہل ایڈکٹس جو ہوتے ہیں، الکوہلکس ہیں یا ایڈکٹس ہیں، کیا ہیں یہ؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو دوسروں کی پرواہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے سودا دوسروں کے ہاتھوں کیا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں اپنا سودا انہوں نے کیا ہے. اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے بس یہ کام کرتے ہیں. تو یہ نفس پرست قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ مومن نہیں کہتا. اور یہ دونوں کیٹیگریز کو، پیپل پلیزرز کو، سیلف پلیزرز کو، کافر کہا گیا. کافر اس لیے کہا گیا کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچ دیا. ایک اور ہستی بھی بازار میں موجود تھی جو کہ ان کی صحیح قیمت دے سکتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پر انہوں نے اپنا سودا نہ کیا۔ ایک اور کیٹیگری ہے انسانوں کی جس کو کہ مومن کہا جاتا ہے۔ یہ مومن کون ہے؟ یہ مائکرو مائنورٹی ہے، اقلیت میں ہے، اتنے ذہین ہیں، اتنے ایکسٹرا آرڈینری لوگ ہیں کہ جب باقی انسانیت ان کو دیکھتی ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیا کہا جائے، ان کو پاگل کہا جائے کہ ان کو مجنو کہا جائے کہ ان کو دیوانہ کہا جائے، حیران ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ لیکن یہ بڑے ایکسیپشنل لوگ ہیں نا۔ آپ دیکھیں جو جینیس آئے ہیں دنیا میں، ان کو بھی اکثر و بیشتر پاگل ہی کہا گیا، وہ تو بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جینیس تھے۔ تو یہ بھی ایسے ہی جینیس لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ مومن قرار دیتا ہے، بہت ذہین، فار سائٹڈ، دور اندیش لوگ۔ یہ بھی دنیا کے بازار میں نکلے ہیں اپنی جان اور اپنا مال لے کر، انہوں نے سروے کیا اور اپنے آپ کو ہائیسٹ بڈر کے ہاتھوں بیچا، اپنا سودا اللہ سے کیا انہوں نے۔ اور اللہ سے بڑھ کر ہماری قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں؟ اللہ سے بڑھ کے نہیں۔ اپنے فانی مال اور اپنی فانی جان انہوں نے لافانی جنت کے عوض خرید لی۔ کتنے عقل مند! پیریشیبل دیکھ کر کوئی امپیریشیبل چیز اگر لے لے، اس سے بڑھ کر عقل مند کون ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ گاڈ پلیزرز ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، متقی، گاڈ کانشیس۔ یہ نہ سیلف کانشیس ہیں نہ پیپل کانشیس ہیں، یہ گاڈ کانشیس لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہنستا ہے تو ہنسے، شوق سے ہنسے، وہ روتا ہے مجھے دیکھ کے تو شوق سے روئے۔ یہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ کہیں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجلس میں، محفل میں، مسجد میں، میرج ہال میں، یہ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ، کتنے خوش قسمت ہو، کتنے عقل مند ہو، کتنا اچھا تم نے سودا کیا ہے۔ یہ تمہارا فانی جسم جو یہاں مٹی ہو کے گل سڑ کر برابر ہو جائے گا، تمہارا رب تو تم کو جنت میں ایسا لا فانی جسم عطا کرے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے وہاں پہ ابد تک۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ کسی کو بھی مل جائے۔ جب مومن ہوتا ہے اس کی زندگی میں دو مقام تو آ سکتے ہیں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ مومن جو ہے وہ ناخوشی رہے گا، نہیں، اکثر اور بیشتر مومن بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مومن پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہوتا ہے، آزمائشوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک مقام جو مومن کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا، وہ یہ ہے کہ وہ خود خوش اور اللہ ناراض، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے وہ لاپرواہ نہیں ہوتا، وہ بکا ہوا مال ہے، کوئی تبدیلی کرنے کو کہتا ہے کہ تم یوں نہیں یوں اپنا حال حلیہ کر لو، تم یوں نہیں یوں کر لو، وہ کہتا ہے آئی ایم سوری، آئی ایم سولڈ، میں تو بکا ہوا ہوں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیٹیگری بتا دی ہے لوگوں کی۔ پھر اب ایک اور بھی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، اگر یہ کون لوگ ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں جان دینے کا مرحلہ بھی آ جائے تو یہ جان بھی دے دیتے ہیں۔ اور اپنی قیمت تو آپ دیکھیے، ایک دل کا ویلو خراب ہو جائے کتنا قیمتی ہے، ایک آنکھ خراب ہو جائے، ذرا جائیں علاج کروائیں تو پتا چلے گا۔ ذرا اپنے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی اسیسمنٹ تو کیجئے، ان کی ویلیو تو لگائیے۔ کروڑوں بھی کم ہیں آپ کے لیے، کوئی کروڑوں روپے آپ کو دے اور آپ سے کہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ مجھ کو دے دو یا اپنی زبان مجھ کو دے دو، ہم دیں؟ ہم کبھی نہ دیں۔ ہم اتنے قیمتی، اتنے ہم قیمتی، تو ہم یہ فانی حقیر لوگوں کے ہاتھوں کیوں اپنے آپ کو بیچتے ہیں؟ کیوں ہم زندگی مشکل کرتے ہیں؟ ہم نے لوگوں کے ہاتھوں بیچ کے اتنے سارے اپنے خدا بنا لیے جن کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کبھی یہ راضی ہوتے ہیں، پل میں اولیاء، پل میں بھوت جن کو کہا جائے، آج راضی ہیں کل ناراض۔ اتنے سارے معبودوں کو راضی کرنے کے بجائے ایک اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ یقین کریں کہ عبودیت میں حریت ہے، لبریٹ ہو جاتا ہے انسان جب وہ اللہ کا بندہ یکسو ہو کر بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کیا، خوش۔ اور مومن ریزنٹ فل نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ ایمان جس کے پاس ہو، پھر وہ دکھی لگے یا وہ غصے میں لگے یا کمپلیکس لگے، سوال ہی نہیں۔ مومن کا چہرہ تو خوشی سے دمکتا رہتا ہے، ہر وقت مسکراتا ہی رہتا ہے، وہ خوش ہی رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو اتنا قیمتی سودا کر لیا۔ اب ایک اور بھی کیٹیگری ہے لوگوں کی، یہ تو دیکھیے پھر کیا ہم بات کر رہے تھے، بیچ میں بات رہ گئی کہ پھر کیا ہے کہ جب اگر موقع ملے تو یہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، اپنا یہ جسم اللہ کی راہ میں دے بھی دیتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے نا۔ ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ یوں تو شہادت کا شوق بہت ہے لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں. تو یہ جان بھی پیاری ہے اور یہ آیات بھی بہت پیاری ہیں. دل یہاں بھی کھینچتا ہے, ادھر دنیا بھی کھینچتی ہے, پھنس گئے بیچ میں. لیکن جو پکا ہے اپنے سودے میں وہ تو جان بھی دے دیتا ہے, کوئی بڑا سودا نہیں. لیکن سب کو تو جان دینے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو جب وہ زندہ رہتے ہیں تو زندگی کا ان کا رخ کیسا ہوتا ہے, زندگی کی مصروفیات کیسی ہوتی ہیں, مصروفیات بھی اس میں بتائی جائیں گی, اور ان کا ذہن کس طرف مائل ہوتا ہے وہ بھی ہم یہاں پڑھیں گے. التائبون, اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, ان کا دل ہر وقت اللہ میں اٹکا رہتا ہے. ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھنے بیٹھیں گے, تائبون, اللہ یہ درست ہے کہ نہیں. انٹرنیٹ پہ کچھ دیکھیں گے, التائبون, اللہ یہ درست ہے کہ نہیں. کوئی کپڑا پہننے کا سوچیں گے, التائبون. کوئی موقع زندگی کا آئے گا, التائبون, رجوع کریں گے, لوٹیں گے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی خطا گناہ پاؤں پہ چلی گیا تو التائبون, توبہ کرنے والے, اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے والے. تو اللہ کا پیارا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جایا جائے فرشتوں کی طرح, نہیں, پاؤں پھسلے لیکن التائبون, توبہ کر لو. العابدون, اللہ کی عبادت کرنے والے, ہماتن, ہر وقت. پارٹ ٹائم مسلمز نہیں ہیں, یہ لائف ٹائم مسلمز ہیں. پارٹ ٹائم اطاعت نہیں کرتے, فل ٹائم اطاعت کرتے ہیں. لائف ٹائم ان کا یہ جاب ہے عبادت کرنا اللہ کی. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں, ہر کام ان کا عبادت ہے. کتنے خوش قسمت ہے, اللہ کے ساتھ ٹریڈ کر لیا ہے نا اپنے آپ کو. کھانا کھاتے ہیں تو عبادت, نہاتے ہیں تو عبادت, والدین کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو عبادت, کاروبار کرتے ہیں تو الکاسبو حبیب اللہ, جائز کاروبار کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ایسے خوش قسمت لوگ کہ ہر چیز ان کی عبادت ہے, جو عام لوگوں کے لیے کچھ عبادت نہیں. تو ایمان اور اللہ کے ساتھ سودا کرنا وہ میجک ٹچ سٹون ہے جو ہر معمولی چیز کو عبادت بنا دیتا ہے. پیتل کو سونا بنانے والی چیز ہے کہ تم اللہ کے ساتھ سودا کر لو. الحامدون, اللہ کی تعریف کے گن گانے والے, ہر وقت ہر چیز میں ان کو اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے, کبھی اللہ سے وہ بدگمان نہیں ہوتے. السائحون, سیاحت کرنے والے. سائح سے سیاحت لفظ نکلا ہے, گھومنا پھرنا. کسی نے اس کا ترجمہ روزہ رکھنے والے کیا ہے, کسی نے اللہ کی خاطر گھروں سے نکلنے والے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو سائحون, اللہ کی خاطر گردش میں رہنے والے, اللہ کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے گھروں سے نکلنے والے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام چلنا دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اور ان پیروں پر اگر مٹی پڑ گئی ان پیروں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں, اور منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, کوئی شخص ہے تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہے 3 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے, تو پھر آپ ذرا دیکھیں کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایک شخص ہے کہ جو کہ اس کو دبئی میں جاب مل گئی ہے, فار ایسٹ میں اس کو نوکری مل گئی ہے, مڈل ایسٹ میں اس کو نوکری مل گئی ہے, اور وہ جانا چاہتا ہے 1 سال کے لیے. پھر آپ دیکھیں خاندان والوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے, سب آ جاتے ہیں. بیوی کہتی فکر نہ کرو, میں ڈرائیونگ سیکھ لوں گی, بچوں کو چھوڑنے کا پرابلم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہے گے اچھا اگر چوری ہو گئی تو کیا ہوگا, تو آ کے گھر والے کہیں گے فکر نہ کرو, ہم ہیں نا, ہم تمہارے بچوں کا خیال کریں گے, تم جاؤ, تم دنیا کماؤ, ان کا مستقبل بناؤ. سب تسلیاں دے کر اس کو بھیجتے ہیں. اور 3 دن کے لیے بھی تبلیغ کے لیے جانا ہو تو بیوی کہتی ہے بچوں کا کیا ہوگا, گھر والے کہیں گے تم کو پتہ نہیں کراچی کے حالات کتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں, تم منہ اٹھا کے چلے گئے تبلیغ کے لیے تو گھر کا پیچھے کیا ہوگا. ایسے لاپرواہ ہو جاتے ہیں, جنونی ہو جاتے ہیں دین میں آ کر تو لوگ, یہ ہمارا حال ہو جاتا ہے. جو آخرت بنا رہا ہے وہ بھی تو فیوچر ہے, وہ بھی تو کمائی کر کے لا رہا ہے, اور وہ اگر اعلیٰ درجے کی جنت میں جائے گا تو گھر والے بھی تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے جائیں گے, لیکن اس کا خیال نہیں آتا. السائحون, اللہ کی راہ میں نکلنے والے. تو اس کے لیے جو سائحون ہے اس میں تبلیغ کے لیے نکلنا بھی آتا ہے, ہجرت کرنا, جہاد کرنا, قتال کرنا, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا. اور الحمدللہ آپ بھی اسی کیٹیگری کے اندر موجود ہیں, حج یا عمرے کے لیے نکلنا, یہ سب اس میں آتا ہے. الراکعون, رکوع کرنے والے. الساجدون, سجدہ کرنے والے. یہ تو ہو گیا ان کا عبادت کا حال, عابد ہیں. لیکن صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ رسالت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں. اپنی عبادت کے خول میں بس بیٹھ نہیں جاتے. ہمارے ہاں اب تصور یہ ہو گیا ہے نیک انسان کا, ہم کہتے ہیں اتنے نیک ہیں, اتنے نیک ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے. پھر وہ آپ کو گھوریں گے کہ یہ آپ ہی کو شوق ہے ہر معاملے میں بولنے کا، یہ مت کرو، یہ مت پہنو، یہ رسم فلاں غلط اور یہ بدعت مت کرو. کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا؟ لیکن یہاں نیکی کا ڈیفینیشن ہے، صرف عبادت نہیں، الامرون بالمعروف، حکم دینے والے ہیں نیکی کا، والناہون عن المنکر، اور روکنے والے ہیں برائی سے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ٹرانسگریشن تو نہیں ہو رہا، کہ اللہ کے حدود سے تجاوز تو نہیں ہو رہا، کانشس رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں، یہ اللہ کی پولیس کی طرح ہیں. یہ آسان ترین راستہ نہیں ڈھونڈتے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ واٹ میکس مین اینڈ ریورس کروکڈ، اس کا جواب ہے کہ ٹیکنگ دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس. دریا اور انسان کب ٹیڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ جب وہ آسانیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. تو نہیں، یہ آسانیاں ڈھونڈنے والے نہیں ہیں، حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. فرمائے وبشر المؤمنین، اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہم ربنا جعلنا منہم. ما کان علی نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نرم دل، خدا ترس اور بردبار آدمی تھے. لأواہ حلیم، اواہ درد مند دل. یہ درد مند دل انتہائی ضروری ہے اگر انسان خلق خدا کی ہدایت کا کام کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی محبت کا مستحق ہونا چاہتا ہے. حلیم بھی ہونا ضروری ہے، حلم ہو، ٹھہراؤ، میچیورٹی، مزاج پر قابو، مستقل مزاج. جب تک ایمان اور عزم چٹان جیسا نہ ہو تو لوگوں میں نکل کر تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے. بجائے کہ ان کو انفلوئنس کریں، ہو سکتا ہے ان کے زیر اثر آ جائیں، ان سے انفلوئنس ہو جائیں. تو حلم نہایت ضروری کوالٹی ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دیا جائے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بے شک اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. مہربان ہوا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی اکرم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ تین لوگ جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا. اب یہ تین لوگ کون تھے؟ ابھی جیسے کہ ہم نے بات کی کہ منافق تو آئے جھوٹے بہانے بنا بنا کر، انہوں نے اپنے لیے ایکسکیوز لے لی، اپنے لیے انہوں نے راستہ نکال لیا جہاد پہ نہ جانے کا. یہ تین صحابہ تھے مخلص، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم. ان کا معاملہ صرف یہ ہوا کہ سستی کی وجہ سے نہ نکل سکے، ذرا سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی. یہ بھی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا طویل ہم کو ملتا ہے، کسی بھی تفسیر میں آپ پڑھ سکتی ہیں، پڑھنے والا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی بہت زبان آور ہوں، میں بھی خوب اگر چاہوں تو ایک سے ایک بہانے بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں آپ کو یقین دلا بھی دوں اور آپ مجھ سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، تو میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا، صرف یہ ہے کہ مجھ سے بس غلطی ہو گئی اور سستی ہو گئی. تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کیا گیا. 50 دن مدینے میں ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ رہا، معاشرتی مقاطع رہا، یہاں تک کہ بیوی کو بھی کہہ دیا گیا کہ اس کو بھی گھر بھیج دو. ان کے اپنے عزیز ترین دوستوں رشتہ داروں نے ان سے بات چیت کرنی چھوڑ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے. 50 دن انہوں نے اس حالت میں گزارے، پھر معافی کا اعلان آیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ منافقوں کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی، تو آخر ان مخلص لوگوں پر جن سے ایک غلطی ہو گئی، ہمیشہ انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، ایک دفعہ غلطی کرنے پر اتنا عتاب؟ جی ہاں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جس پر انسان کو بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ پہنچتی ہے۔ ایک آپ کی ساتھی ہیں، وہ ویسی لاپرواہ ہیں، وہ کوئی نہیں کام کرتی ہیں آپ کا، وہ نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں ہاں ایکسپیکٹ یہ تھا کہ نہیں کریں گی۔ اب جیسے کوئی آپ کی دوست ہیں جن پر کہ آپ کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے، ان پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے آپ نے کوئی کام ان کو کرنے کو کہا اور وہ کام انہوں نے نہ کیا، تو آپ تو خوش نہیں ہوں گی، بہت افسوس ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے آپ کے اعتماد کو سہارا نہیں دیا اور آپ کے اعتماد کی لاج نہیں رکھی۔ اس لیے کہ اسے امید بہت تھی، اس پر اعتماد بہت تھا، اپنائیت اور اعتماد کی وجہ سے پھر غصہ بھی اس شخص کے اوپر زیادہ آتا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی خدمات پر بھروسہ ہو گیا ہو کہ ہم اتنا تو کر چکے، ہم بدر میں نکلے، ہم احد میں نکلے، ہم عذاب میں نکلے، ایک دفعہ نہ نکلے تو کیا ہوا؟ تو یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی الرٹ کرنا تھا کہ دیکھو پچھلی نیکیوں پر غرہ مت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ نیکیاں کرتے رہے تو ایک دفعہ نیکی نہ کرو تو کیا بڑی بات ہو گئی اس کے اندر، کہیں یہ کمپلیسنسی نہ آنے لگ جائے۔ ذرا سی نگلیکٹ، ذرا سی کمپلیسنسی پچھلی تمام نیکیوں پر، تمام کارناموں پر پانی پھیرنے والی ہو سکتی ہے۔ تو پچھلی خدمات پر بھروسہ بھی انسان نہ کرے، ہم بھی کبھی اپنی پچھلی نیکیوں پر بھروسہ نہ کریں، ان کو کر کے بھول جائیں، بس وہ ہو گئیں۔ یہ مت سوچیں کہ ان پچھلی نیکیوں کی وجہ سے اب میں نجات پا جاؤں گی، آگے دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے اور کیا موقع مل رہے ہیں، کوئی موقع انسان نیکی کا ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور تھوڑا معاملہ ان کا ڈیلے اس لیے بھی کیا گیا تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس مزید شدت سے ہو۔ تو انہوں نے جہاد سے ذرا سا جی چرایا تو کیا ہوا؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ پہلے بھی حنین کے معاملے میں بھی ہم یہی الفاظ پڑھ چکے ہیں، اور یہ انسان کی نادانی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلوں گا، اللہ کی راہ میں وقت نہیں کھپاؤں گا تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا میرے پاس۔ حالانکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اور ان کے وقت میں اور زندگیوں میں آپ کشادگی دیکھیے، جہاد سے زندگی میں کشادگی آتی ہے، جہاد سے جی چرانے میں زندگیوں میں تنگی آتی ہے۔ اکثر ان کو آپ وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہوئے دیکھیں گی جو اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے، وہ کہتے رہیں گے ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اللہ نے برکت دے دی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی بوجھ ہونے لگ گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ برداشت کریں، اور منکرین حق کو وہ راہ جو ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے وہ کوئی انتقام لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ کبھی نہ ہوگا کہ تھوڑا یا بہت وہ کوئی خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اس کو لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ ان کو عطا فرمائے۔ اب یہ ہوا کہ جب تبوک میں نہ نکلنے کے باعث تین مسلمانوں کو یہ سزا دی گئی تو باقی سارے مسلمان الرٹ ہو گئے، ہر وقت وہ تیار رہتے تھے کہ اب اگر جنگ کی کال آئے گی ہم سب نکل جائیں گے۔ لیکن یہ بھی اسلام کو مطلوب نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان جغرافیائی حدود، جغرافیکل ٹیریٹری اور جغرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے نکلیں، بلکہ یہ بھی درکار ہے کہ اسلام کی نظریاتی حدود کی حفاظت کرنے والی بھی کچھ ہوں۔ کوئی فوج میں کام کرے اور کوئی علم کا کام کرے، کوئی تلوار کا جہاد کرے، کوئی قلم کا جہاد کرے۔ اس لیے کہ جب لوگوں میں علم نہیں رہتا تو پھر جغرافیائی حدود بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر پر اب جہاد کا ایک اور فرنٹ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافا, اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بچیں. اب یہاں پر فقہ کی بات کی جا رہی ہے. تفقہ کہتے ہیں گہری سمجھ کو, ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو, کمپریہنشن کو. یہاں جو آج کل ہم علم حاصل کر رہے ہیں یہ صرف تذکر کی سطح کا ہے, ریمائنڈر ہے. یہ ڈیپتھ میں تو ہم بالکل نہیں جا رہے, ہم تو بس سرفس کو سکم کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں, سطح پہ سے گزر رہے ہیں. اگر اسی چیز کو جو آج ہم سن رہے ہیں یاد دہانی کے طور پہ ذرا سا وقت لگائیں, کوالٹی ٹائم اس کو اور دیں, ڈیڑھ سال دو سال, تو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت پیدا ہوگی, دین کی روح, دین کا مزاج سمجھ میں آئے گا, زندگی میں, عمل میں, اخلاق میں دین سرایت کر جائے گا, انگرین ہو جائے گا اندر جا کر. اور یہ علم حاصل کرنے سے آتا ہے, تعلیم, تعلم تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا, کانسٹنٹلی تعلیم حاصل کرتے رہنا, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه, کہ جو چلا کسی راستے پر تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. فرمایا طلب العلم فريضه على كل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس فرض کا کتنا محدود تصور رہ گیا, نماز, روزہ, حج, زکات, کلمہ پڑھ لینا, پانچ فرائض. علم حاصل کرنا فرض ہے, ضروری چیز ہے, یہ بھی فرض ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوق اور پانی کی مچھلیاں دعا اور استغفار کرتی ہیں. آپ نے فرمایا عالم کی عابد, عابد یعنی کثرت سے نفلی عبادت کرنے والے پر ایسی فضیلت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی ادنا امتی پر. حدیث میں آتا ہے کہ فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ قوی اور بھاری ہے. اس لیے کہ جو نفل پڑھ رہا ہے وہ تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اور جو فرائض پورے کر کے اور پھر علم حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو معاشرے کے ہر طبقے تک دین کا فہم پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر دین پر عمل کریں, دلی اور ذہنی آمادگی کے ساتھ سمجھ کر عمل کریں. گراس روٹ لیول تک دین کو پہنچا دینا ہے. اس لیے کہ اسی طرح پہ اسلام کا جو سٹرکچر ہے, اسلام کی عمارت ہے, وہ سٹیبل اور سٹیڈی ہوگی. صرف ٹاپ پہ چند لوگ دین جانتے ہیں اور باقی سارے لوگ بالکل جاہل ہیں, عوام, تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہونا چاہیے دین کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ میں یہ دین کا علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا وہ کھلا ہے جا کر خلفائے راشدین کے زمانے میں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہر 20 میں سے ایک گھر مدرسہ ہوا کرتا تھا. گاؤں گاؤں, بستی بستی آپ نے معلم بھیج دیے تھے جو جا کے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں اور اس کا فہم ان کو دیں. اچھا, علم کی ہم بات کر رہے ہیں, کون سا علم انسان کو پرہیزگار بنائے گا؟ وہی علم انسان کو پرہیزگار بنا سکتا ہے جو یہ نہیں کہ بس خالی الفاظ پڑھ لیے, ترجمہ رٹ لیا اور تجوید پڑھ لی اور گرامر میں طاق ہو گئے, ایکسپرٹ ہو گئے اور فقہ بھی آ گیا اور فقہی مسائل بھی جان لی اور حفظ بھی کر لیا اور حدیثیں بھی حفظ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ اس سے نیکی بھی آ جائے. نیک ہونا اور چیز ہے. علم جب تک ہماری انٹیلیجنس کو امپیکٹ نہیں کرے گا, ہماری عقل کو متاثر نہیں کرے گا, سوچ اخلاق میں رچ بس نہیں جائے گا, یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. دین کا مزاج انسان سمجھ جائے, قرآن کا اثر اس طرح ہو کہ عقل, عادتیں, جذبات اس کے تابع ہو جائیں, اب یہ چلتے پھرتے چراغ بن جاتے ہیں لوگ. معاشرے میں جہاں جائیں گے یہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے. تو اپنی استطاعت کے حساب سے آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں, کس کو بتا سکتی ہیں, خود کتنا علم حاصل کر سکتی ہیں. ضرور اپنے آپ کو آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے, اور یہ نہ کیا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بیعینہ کو اختیار کر لو گے, بیعینہ تجارتی قسم ہے جو کہ حلال نہیں ہے, بیعینہ کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر اویئرنیس پیدا کرنی ہے معاشرے کے اندر، اور اس کے بدلے جو ریزنٹمنٹ آئے، لوگوں کی طرف سے ریئیکشن آئے، اس کو برداشت کرنا ہے صبر سے۔ صبر جنت کی قیمت ہے۔ اذا رجعوا الیہم، پھر جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو گھر جا کر چپ کر کے نہیں بیٹھتے، جو بھی حکمت سے دانائی سے بتا سکتے ہیں گھر والوں کو بتاتے ہیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے ان میں سے بعض لوگ، یعنی مذاق کے طور پہ منافقوں کا ذکر ہے، پوچھتے ہیں ایکم زیادہ تو ہاذہ ایمانا، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے آج بھی لوگوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں دین کا، جو دین کو حاصل کرنا احمق اور فارغ اور بیکار لوگوں کا کام سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت کامیاب ہیں، بہت سکسیسفل ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے پاس کوئی ٹائم وائم نہیں کہ وہ قرآن بیٹھ کر پڑھیں۔ یہ تو فارغ قسم کے لوگ ہیں، لو آئی کیو والے لوگ ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے قرآن۔ تو آپ اگر کہیں ان سے کوئی بات کریں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، کہیں گے اچھا ہاں ذرا اور تو بتانا، اور کیا سنا۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں تھوڑا سا بہلایا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے، ایسا کانڈرسینڈنگ ایٹیٹیوڈ، یہ منافق کی علامت ہے۔ ایکم زیادہ تو ہاذہ ایمانا، کہتے تھے ہاں بتاؤ بھائی کس کس کے ایمان میں آج اضافہ ہوا، اچھا بڑے نیک ہو گئے۔ فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں فی الواقع اضافہ ہی ہوا اور وہ خوش ہیں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ آؤ کچھ دیر مل کر بیٹھو، دین اور آخرت کا تذکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے۔ کہتے تھے آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں۔ اللہ رسول کی بات کر کے دل کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں نا، اور مومن کے لیے تو ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے ایک فریش اپرچونٹی، ایک نیا موقع ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچنے کا۔ پھر جب وہ اس حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے اندر مزید حوصلہ، اعتماد، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ وہم یستبشرون، خوش ہوتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، ان کی پچھلی گندگی پر ایک اور گندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ لفظی تصویر کھینچتا ہے۔ جو سننے کے لیے اور ہدایت کی طلب میں نہیں آتے، مارا ماری آ جاتے ہیں، بندھے بندھائے آ جاتے ہیں، جو اس قرآن کو سننا بنیت دے ڈگنیٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے اعلیٰ، ہم وی آر سو ایجوکیٹڈ، وی آر سو ماڈ، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو ان کو بڑی ریڈیکولس لگتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، تنزیہ مسکراہٹیں، مذاق اڑانے والا انداز کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، اللہ نے لکھ لی ان کی مسکراہٹ کہ اچھا میری بات سن کر تم کو ہنسی آئی تھی، اب چکھو ذرا اپنی ہنسی کا مزہ۔ تو منافقوں کا حال ہوتا تھا، نظر بعضهم الى بعض، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ دل نہیں لگ رہا ہوتا نا، بور ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ کا چسکا اتنا پڑ چکا ہوتا ہے۔ سماؤنا للکذب والے لوگ ہیں، سچی بات بور لگنے لگتی ہے، ڈرائی لگنے لگتی ہے، ریجڈ لگنے لگتی ہے، کہتے ہیں اف وی آر ریلی گیٹنگ بورڈ، ہم سے نہیں سنا جاتا۔ فرمایا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آ گیا ہے، عزیز علیہ ما انتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور طرح طرح کی آزمائشیں اور مشکلات انہوں نے اٹھائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت ہی بھاری گزرتی تھیں ان کی آزمائشیں، لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ چلو رہنے دو۔ کیوں؟ مشکل تو لگتا تھا، لیکن حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ شفقت اور رحمت کی وجہ سے ان کو مشکلات اٹھاتے دیکھ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم دین چھوڑ دو لیکن مشکلات بھی تم چھوڑ دو ساتھ ہی ساتھ، یہ آپ نے نہیں کہا. بالکل ایک ماں کی طرح، ایک ماں چونکہ اپنے بچے پر انتہائی مہربان ہے، اس کو اپنا بچہ انتہائی عزیز ہے، اسی لیے اپنے بچے کو لے جا کر انوکولیٹ کرواتی ہے، ٹیکا لگواتی ہے. پتہ ہے کہ بچہ روئے گا، سوئی چبے گی، بخار چڑھے گا، لیکن کیوں، رؤوف اور رحیم ہے نا اپنے بچے کے لیے. تو یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ تھوڑی سی آزمائشوں سے گزرنے دیا جائے، اس لیے کہ الٹیمیٹ فائدہ ہے. کوئی ماں اپنے بچے سے نہیں کہتی کہ بیٹا کیوں اتنی رات کو جاگ جاگ کے پڑھ رہے ہو، کیوں صحت کے پیچھے پڑے ہو، سو جاؤ، فیل ہوتے ہو تو ہو. کوئی ماں نہیں کرتی اس طرح سے، کیوں، رؤوف اور رحیم ہے نا. تو اسی طرح جو ہمارے زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ان کو مشکلات کو اللہ کا غضب مت سمجھیے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ ہمیں نکھارنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے. اور واقعی جب اللہ کی پکار پر لوگ ایمان لاتے ہیں، تو جب ان کو مشکلات میں انسان پڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اب گھر میں ان پر اتنی مشکل پڑ رہی ہے، ہسبینڈ اتنا ناراض ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی، میں نے ان کو بات بتائی تھی اور انہوں نے عمل شروع کر دیا، تو دل بڑا دکھتا ہے ان کے ساتھ، انتہائی اپنا دل انسان کا دکھتا ہے، چاہے اپنے اوپر وہ مشکلات نہ پڑی ہوں، لیکن آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو چھوڑو، رہنے دو، تم میاں کو راضی کرو، تم پیرنٹس کو راضی کرو، رہنے دو. نہیں، رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے. آزمائشوں سے گزرنے دیں، وہ بہتر ہے ان کے لیے. تو فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے، وہ خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرا بھروسہ بس اللہ پر ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر بس وہی، علیہ توکلتو، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. ابو دردا سے روایت ہے ابو داؤد میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ آیت لا الہ الا ہو سے لے کے عرش عظیم تک 7 مرتبہ صبح شام پڑھے گا، اللہ اس کے تمام کام آسان فرما دے گا. سورت یونس مکی سورت ہے. اب آپ دیکھیے گا سورہ انفال سورہ توبہ کے مقابلے میں اس کا مزاج کتنا ڈفرینٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی کہ وہ لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انذار سب کے لیے، وارننگ سب کے لیے، یہ عام ہے انذار، اور خوشخبری خاص ہے، جو اس وارننگ کو مان لیں اب ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. منکرین نے کہا، یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وہی ہے جس نے کہ سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ یہاں پر چاند سورج کا تذکرہ آ رہا ہے، ہیونلی باڈیز کا۔ مشرکوں کے ہاں ہمیشہ سے ستارہ پرستی رہی، یہ شرک کی ایک بڑی شاخ رہی ہے ستارہ پرستی۔ چاند کی سورج چندر بنسی اور وہ سورج بنسی خاندان چلتے رہے ہندوؤں کے اندر۔ فرعون بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہا کرتا تھا۔ آج بھی دنیا میں کتنا شرک ہے بتائیے، 90 کروڑ تو ہندو ہیں اور اس کے علاوہ کتنے ہی اور لوگ جو کہ مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں۔ اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ منحوس یا مبارک اثر ڈالتے ہیں انسانوں کی زندگیوں پر، لہذا ستاروں کی موومنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ زائچے بناتے ہیں، جنم جنتری وغیرہ بناتے ہیں۔ آپ کو انگلش میں بھی ایسی باتیں مل جائیں گی، ڈیزاسٹر۔ ڈیزاسٹر کیا ہوتا ہے؟ سٹارز آر اگینسٹ، کہ ستارے میرے خلاف ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک لفظ بن گیا ہے ڈیزاسٹر۔ یا کہتے ہیں کہ تھینک مائی لکی سٹارز، لکی سٹارز کو میں شکریہ کہہ رہی ہوں۔ اسی میں پھر ہوروسکوپس وغیرہ ہیں۔ پھر اسی طرح چونکہ یہ ستاروں کو وہ مبارک یا منحوس اثرات کا مالک مانا کرتے تھے، ان کے ہاں پیدا ہونے کی تاریخ بہت اہم ہوتی تھی کہ اب یہ شخص جو اس دن پیدا ہوا ہے، برتھ ڈے ان کے ہاں بہت اہم چیز ہوئی ہمیشہ سے، کہ یہ جس دن پیدا ہوا اب دیکھنا ہے کہ فلاں ستارہ کس برج میں ہے اور یہ اس کے اوپر کیا اثر ڈالے گا۔ پھر مختلف رنگ بتاتے ہیں کہ فلاں منحوس ہے، فلاں مبارک۔ سٹونز کے بارے میں، تاریخوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ منحوس ہے۔ اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوہام پائے جاتے ہیں۔ 13 نمبر ان کے ہاں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ لفٹ میں آپ جائیں تو 30 نمبر ہی نہیں ہوتا، تو ان کے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اب کوئی شخص اگر وہ 3 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو پیدا ہو گیا تو وہ کیا کرے بےچارا؟ کیا کہتا اپنی ماں سے کہ آپ نے انڈیوس کیوں نہیں کروا لیا پہلے؟ کیوں آخر مجھ کو پیدا کیا 13 تاریخ کو؟ تو حماقت کی چیزیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر ہے جو کہ ہمارے لیے گھڑیاں اور کیلنڈر ہیں جو آسمانوں پر لگا دیے، ہماری نوکری میں لگایا ہوا ہے ان کو، ہماری چاکری کر رہے ہیں۔ مالک تھوڑی ہے ہمارے، خدا نہیں ہے۔ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی وجہ سے جن کو وہ کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمتوں بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ دعواہم فیہا، وہاں ان کی پکار ہوگی، سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی دعا ہوگی سلام، سلامتی۔ مسلمانوں کی بھی گریٹنگز سلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور مومن نہ ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اور جنت میں تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ ایک دوسرے کی زبانوں سے سلامت رہیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھوں سے سلامت رہیں گے، اللہ کے عذاب سے سلامت ہوں گے، کوئی دکھ پریشانی بیماری تکلیف نہ آئے گی، سلامتی کی جگہ ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے، جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس سے مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ کیسا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے نا۔ کوئی ہم پہ مشکل آتی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، کاروبار میں پرابلم ہے، یا بیماری آ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کوئی زندگی میں صدمہ یا غم، تو پھر آپ دیکھیں ہم کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم پکے وعدے کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ اور یہ مشکل اگر چلی گئی اب ہم یہ اور یہ عمل کریں گے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کرتا ہے لوگ دوبارہ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پھر گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے لیکن انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یہ لفظ آپ کو اس صورت میں بار بار ملے گا، لا يرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے نہیں ملنا ہوگا. اکثریت کا یہ ڈلیما ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف جانا ہے ہی نہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی ان کا پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کیا ڈرتے رہتے ہو، کیا تم کاورڈز ہو گئے ہو، بیکورڈ اور بزدل ہو گئے ہو، کس سے ڈرتے ہو، بیکار کی بات ہے، کوئی اللہ سے ملاقات نہیں کرنی. ان کا خیال کیا ہے کہ جو قیامت کو مانے گا بس قیامت اسی کے لیے آئے گی، اور جو قیامت کو نہیں مانے گا اس کے لیے قیامت نہیں آئے گی. بالکل یہ ایسی بات ہے کہ کوئی شاگرد، کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچے کہ جو پڑھے گا اس کو امتحان دینا ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا وہ بغیر پڑھے پاس ہو جائے گا. تو اسی طرح کا ڈیلیوژن ہے ان کو، لا یرجون لقاءنا، یہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کہتے ہیں اتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کر دو. کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن بڑا انکمپرومائزنگ ہے، بہت ریجڈ ہے، بس اپنی ہی بات کہتا ہے، تو کیا کرو، تبدیلی کرو اس کے اندر، کچھ خدا پرستی ہو، کچھ خود پرستی ہو، اللہ کی مرضی ہو، کچھ ہماری مرضی ہو، کچھ اللہ کی خواہش ہو، طور طریقے اللہ کے ہوں، اور کچھ معاشرے کی بتائی ہوئی رسومات کو بھی تم سینکٹیفائی کر دو. یعنی خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ والے لوگ. آج بھی اس طرح کے سلوگنز ہم سنتے ہیں، اور بدقسمتی سے سو کال لبرل مسلمز کی طرف سے، کہ قرآن شوڈ بی ری انٹرپریٹڈ، کہ قرآن کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ 1400 سال پہلے والا قرآن نہیں، بلکہ آپ اس کو بدلو. اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حدیث. اب ان کا سارا حملہ حدیث کے اوپر ہے، کسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں خیال ڈال دیں کہ حدیثیں جو ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں. حدیثیں ایک دفعہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد جس طرح چاہیں گے قرآن کو انٹرپریٹ کر لیں گے. محمد اسد کا آپ کو قول سنا دیا تھا کہ سارا اسلام کا گھر جو ہے وہ کارڈز کی طرح گر پڑے گا اگر حدیث کو نکال دیا بیچ میں سے. تو یہ کہتے تھے کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، اب بدل ہو یا اس میں تبدیلی کرو. قل، کہہ دیجئے اے نبی، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر لوں. ان اتبع الا ما یوحا الی، میرا تو بس کام یہ ہے کہ میں اس وحی کی پیروی کروں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو ڈائلیوٹ کر کے، بدل کر، کتنے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہیڈ کاؤنٹ میں نہیں پڑتا، اہمیت تعداد کی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں نے قبول کیا، اہمیت تو پیغام کی ہے. اس پیغام کو انڈائلیوٹڈ رکھنا، اس پیغام کو بالکل ستھرا صاف رکھنا جیسے کہ یہ تھا، خالص رکھنا، یہ ہے پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری. پیغام پہنچانے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اچھا بتاؤ کتنے ہزار کو تم اسلام کے دائرے میں داخل کروا کر آئے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل اور ابو لہب آخر کافر کیسے رہ گئے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے. لیکن اگر ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان کرنے کے چکر میں اس قرآن کی دعوت میں تبدیلی کر لی ہوتی، کمپرومائز کر لیا ہوتا، نرمی کر لی ہوتی، تو اللہ کے ہاں کامیابی نہ ہوتی. فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ کہہ دیجئے، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا خالص دین تھی، توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ جب کرسچنز نکلے تبلیغ کرنے کے لیے، انہوں نے یہ دیکھا کہ مشرکوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور مشرک جو ہیں توحید پر آنے پر رضامند نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ اس توحید کے اندر تثلیث کا عقیدہ اس کے اندر ملا دیا، اور اب پھر کیا ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنے دین میں اور اس توحید کے دین میں کوئی فرق نہ نظر آیا۔ تو بعض دفعہ ہم بھی بہت خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کمپرومائز کر دیں، لیکن نہیں، میرا اور آپ کا کام ہرگز کمپرومائز کرنا یا سب کو ایمان دینا نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، لیکن پیغام کی حفاظت ہے دراصل جو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے پوری دنیا میں سے کوئی بھی نہ مانے، کوئی بات نہیں، پیغام کو محفوظ رہنا چاہیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، ابتدان سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے ایجوکیشن کے دوران، سکولنگ کے دوران، کہ انسان نے اپنے سفر کی ابتدا اس دنیا میں شرک سے کی۔ پہلے تاروں کو پوجا، چاند کو پوجا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر اس کو یہ سمجھ آیا کہ ایک اللہ کو پوجنا چاہیے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تصور، ایک اللہ کی پرستش کا تصور، سب سے پہلے جیوز نے دیا، بنی اسرائیل نے دیا، اور یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ تصور ہے۔ حالانکہ بالکل الٹی بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ سارے انسان ایک امت تھے، توحید کی پہچان کے ساتھ، توحید کی روشنی میں قافلہ انسانیت نے اپنا سفر شروع کیا، شرک کے اندھیروں میں ٹھوکر کھاتے ہوئے نہیں۔ لیکن بعد میں فاختلفوا، انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو، غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، فانتظروا، اچھا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے۔ اچھا، مکر کی بات کی جا رہی ہے، چالوں کی بات کی جا رہی ہے، اس چالوں کو بھی سمجھیے، اپنے معاشرے کی چالوں کو سمجھیے۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے پڑھے لکھے، وہ اسلام کے بارے میں بڑی بحثیں کرتے ہیں، آرگیومنٹس ہوتی ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، اور یوں پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سارا کھنگال کے کر کے، اور پھر جو پہلے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے اس پر قرآن کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، دیکھو، ہم نے تو بہت سنسیئرلی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ سمجھ میں آئے یا عقل والے لوگوں کو اپیل کرے۔ تو یہ مخلص بن کر بیٹھنا، لوگوں پر امپریشن ڈالنا ہم بہت مخلص اور سنسیئر ہیں، لیکن اصل میں نہ ہونا، قرآن کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر کے ہی نہیں آئے تھے، فیصلہ پہلے کیا تھا، قرآن کو اس کے پیچھے چلایا، یہ ان کا مکر ہے۔ اور بڑے بڑے خوبصورت ٹائٹلز اور فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے وہ قرآن کے خلاف لے کر آتے ہیں، یہ ہے ان کا مکر۔ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، اس کے فرشتے تمہاری ساری چالوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر ہوا پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، لیکن جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی ہم بات پڑھیں جس میں کہ دریا کا اور جہاز کا ذکر آئے اور ٹائٹینک کا خیال دماغ میں نہ آئے۔ ٹائٹینک جب انہوں نے بنایا تھا تو کہا تھا گاڈ ہم سیلف کین ناٹ سنک دس شپ، خود اللہ بھی چاہے تو اس کو نہیں ڈبا سکتا، اور پہلی سفر میں جو اس کا حال ہوا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، بڑی اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے، اچھی چل رہی ہوتی ہے، یکایک لگتا ہے جیسے کہ زندگی بس طوفان کے تھپیڑوں کی زد میں آ گئی ہے، موج در موج ایک کے اوپر ایک لہروں کی طرح مشکلات اور مصائب آنے لگتی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اور انسان کو یاد نہیں آتا اس وقت۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ مشکل میں انسان اللہ کو یاد کر لے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جب مشکل ٹل جائے تب بھی ہم تیرے ایسے ہی فرما بردار بنے رہیں۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ لوگو، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک کچھ بھی نہیں مگر اس دنیا کی مثال کیسی ہے، کما ان جیسے کہ پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل گئی۔ دنیا کی زندگی کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، جسم مٹی سے بنتا ہے، روح آسمان سے آتی ہے، اس روح اور جسم کے ملاپ سے زندگی وجود میں آتی ہے اور طرح طرح کی زندگی کے ساتھ خواہشات، امیدیں، ایسپریشنز، لانگنگز اور طرح طرح کی رونقیں، ارمان زندگی میں آ جاتے ہیں، زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فرمایا فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ جیسے آپ دیکھیں نا ہماری اپنی زندگی، کتنے ارمان، کتنے ارادے، کتنے فیصلے، کتنے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے زندگی میں اپنے بنائے ہوئے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان کے اوپر فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں۔ جوانی کا دور انسان کا بالکل ایسا ہی نہیں، سجا بنا، سجاوٹ، ساری اپنی توانائیاں، امنگیں عروج پر ہوتی ہیں، پیک پر ہوتی ہیں، اور جوان جب انسان ہوتا ہے، ینگ ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ آئی وانٹ، جو میں چاہتا ہوں میں کر لوں گا، مجھ پر جیسے کبھی بڑھاپا آئے گا نہیں، یہ خیال آتا ہے۔ انہم قادرون علیہا، میں قادر ہوں، ہر چیز میں کر سکتا ہوں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ جاتا ہے، یا موت کا فیصلہ عین جوانی میں، اور آج کل آپ دیکھیں نا جوان موتیں کتنی کامن ہو گئی ہیں، 18 سال کے بچے، 19 سال کے، 20 سال کے، ایکسیڈنٹ میں، کسی بیماری میں۔ وہ کوئی آپ ہی میں سے اس دن بتا رہا تھا کہ کسی کا بیٹا 19 سال کا، پیٹ میں درد ہوا، اسپتال لے کر گئے، ختم ہو گیا۔ ایکسیڈنٹس پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت۔ اپنے بچوں کا مستقبل ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ دنیا کی 70-80 سال کی زندگی، ان کے اصل مستقبل کی فکر کریں۔ یہ جانور نہیں ہے، ٹوائز نہیں ہے، انسان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو حساب دینا ہے۔ صرف یہ مت سوچیں کہ ہم مر گئے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بنا دوں، یہ چھوڑ دوں، یہ زیور، یہ پلاٹ اور یہ گھر، یہ سوچیں کہ یہ بچے مر گئے تو ان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اتاہ امرنا لیلن او نہارن، آ گیا اللہ کا فیصلہ رات کو یا دن کو، کسی وقت اچانک۔ اور جو ینگ ہیں وہ سوچیں کہ ان پر ذمہ داری ہے اللہ کا بندہ بننے کی، سب سے بڑا پریشر پیئر پریشر نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑا پریشر اللہ کا پریشر ہونا چاہیے. کانفیڈینس کا اگر آزمانا چاہتے ہیں تو یہاں آزمائیں. فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالأمس، اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. آپ اس گھر میں جائیں جہاں کسی کی موت ہوئی بھی ہوتی ہے، شامیانے بھی ہوتے ہیں اور دیگی بھی اور لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن کیا اداسی، کیا غم کی فضا ہے جو وہاں چھائی ہوئی ہوتی ہے. تو کسی اور کی موت کو دیکھ کے یاد رکھیں کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، ایک دن یہی میرا گھر ہوگا، اسی طرح لوگ جمع ہوں گے، سب ہوں گے، میں نہیں ہوں گی. جب تک اپنے آپ کو ہم انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں، ہم دین کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک انسان چلا جاتا ہے، کوئی اور آ کر بس جاتا ہے اس کی جگہ، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی. ایک کھیت کٹتا ہے، دوسرا کھیت لگ جاتا ہے اس کی جگہ، کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے. لوگوں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت ہم نہ برباد کریں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. اللہ بلاتا ہے کہ اس عارضی گھر کو رہنے دو، ہمیشہ کے گھر کی فکر کرو، اپنے جو بھی ایسٹس تمہارے پاس ہیں ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر لو. اب آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، پاکستان میں کروڑ پتی ہے، اب وہ امریکہ جا رہا ہے. امریکہ گیا لیکن وہاں پر وہ اس نے اپنے روپے کو اور اپنی جائیداد زمین کو اس نے ڈالرز میں کنورٹ نہیں کرایا. تو پاکستان میں کروڑ پتی ہونے کے باوجود امریکہ میں تو وہ غریب ہوگا، فقیر ہوگا بالکل. تو بالکل اسی طرح اللہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس یہاں ہے اس کو کنورٹ کر لو نیکیوں کے اندر، جنت خرید لو اس سے. ایسا نہ ہو کہ تم یہاں بہت مالدار ہو اور تم آخرت میں بالکل فقیر بن کر اللہ کے سامنے آ جاؤ. اب اگر کوئی شخص ہے، اس سے آپ کہیں کہ امریکہ جا رہے ہو، ڈالرز لے لو، تو وہ کہے کہ وہ ڈالر پہ جو وہ جارج واشنگٹن کی شکل بنی ہے نا، وہ پسند ہی نہیں مجھ کو، میں نہیں خرید سکتا. تو کیا کہیں گے اس کو؟ بے وقوف کہیں گے؟ کہیں گے بھائی نہیں، بھی تم کو اچھا لگتا تم خرید لو، کام آئے گا. اسی طرح ہم نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھی نہیں لگتی، ہمارا دل نہیں چاہتا. نہیں بھی دل چاہتا، نہیں بھی اچھی لگتی، کر لیں، کل کو بہت کام آئیں گی. کوئی یہ نہیں کہے گا وہاں جا کر قیامت کے دن کہ خام خواہ اتنی ایکسٹرا نیکیاں کر کر لے آئے، ان کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا. نہیں، جتنی زیادہ نیکیاں اتنا ہی خوبصورت دار السلام ہوگا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل. للذین احسن الحسنی وزیادہ، زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر وہ سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائیاں جیسی ہیں ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے کہ رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ جو فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، جہنم میں جو جائیں گے ان کو جنت ضرور دکھا دی جائے گی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو. کہا جائے گا اگر تم نیک عمل کرتے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا. تو جہنم کا عذاب اپنی جگہ، پچھتاوے کا عذاب اپنی جگہ. اور جو جنت ہے اس میں تو ایسے محل ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں اور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آنے والی ہیں. ایک عرابی نے پوچھا یہ کس آدمی کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اس آگ سے بچ جائے گا. مسلم میں ہے، حدیث آتی ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جسے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس میں اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کہ ہنڈیا چولہے پر کھولتی ہے، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ سب سے ہلکا ہوگا. ہمیں تو کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے جنت حاصل کرنا بھی آسان. حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے جنت، اور دوزخ حاصل کرنا بھی بہت آسان، وہ بھی جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ زندگی میں کیا بنایا ہوا ہے، کس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم صرف ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. ان سے پوچھئے کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کہاں پھرائے جا رہے ہو. یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا، جیسے ہم اپنے بچوں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو بچوں سے کہتے ہیں کہ تم تو اچھے بچے ہو، تمہیں کس نے سکھایا. بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تو خود ایسا نہیں تھا، تو اللہ کا ایسا باغی خود نہیں تھا. اَنَّا تُصْرَفُونَ کون تجھے پھرا رہا ہے، کس کے بہکائے میں آ رہے ہو، کون برین واشنگ کر رہا ہے، کون انڈاکٹرینیشن کر رہا ہے، کون پٹیاں پڑھا رہا ہے، شیطان یا برے دوست. اَنَّا تُصْرَفُونَ تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو. کَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ فما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو. وما یتبع اکثرہم الا ظن حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. مین میڈ تھیوریز، مین میڈ فلاسفیز، انسانوں کے نظریات، انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے، کبھی افلاطون کی بات کرتے ہیں، کبھی سقراط کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کی بات کرتے ہیں، نہیں یہ تو انسان کے گمان ہے. اسی طرح زن کے اندر یہ ہمارے اپنے اندازے بھی آتے ہیں کہ میرا خیال ہے یوں ہوگا، میرا خیال ہے اللہ اس بات پہ نہیں پکڑے گا، میرا خیال ہے اس کام کا اللہ اتنا اجر دے گا، اور میرا خیال ہے کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کا دل مت توڑو، بس میرا خیال ہے کہ جنت اسی پر ملے گی. یہ ہے زن، یہ ہے گمان. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی معیارات بنانا شروع کر دیں یا اپنی طرف سے ہم کچھ کام ایجاد کرنا شروع کر دیں اپنے گمان سے، اپنے خیال سے، اور کہہ دیں کہ میرا خیال ہے کہ بس یہ نجات کے لیے کافی ہے. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ جو کچھ ہی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھتے چلے آئے ہیں، کئی دفعہ یہ چیلنج آیا ہے کہ تم ایسی کتاب بنا کر لے آؤ، اور یہ بات بھی آئیے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو. قل کہہ دیجئے فاتو بصورت مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہیے اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کر لاؤ، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو. جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس کے الفاظ کی خوبصورتی نے لوگوں کو دنگ کر دیا. وہ اس جیسا کلام بنا کر نہ لا سکے، ان کے ادیب، ان کے شعرا، ان کے خطیب گنگ ہو کر رہ گئے، گنگے ہو گئے اس کے حسن کے سامنے. ایک تو دیکھیے اس کا ظاہری حسن ہے قرآن کا، جس میں کوئی شک نہیں، بہت خوبصورت اس کے اندر الفاظ آتے ہیں، بڑا خوبصورت اس کے اندر ردم ہے، ڈیوائن میوزک ہے. ہیرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو ہم ہیرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہیرے کی ویلیو پتہ چلتی ہے. تو شروع میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس کی ظاہری خوبصورتی سے لوگوں کو متاثر کیا گیا، دنگ رہ گئے. اب جب علم مزید ترقی کر رہا ہے، آج لوگ اس علم سے متاثر ہیں جو قرآن دے رہا ہے، ان سسٹمز سے متاثر ہیں جو کہ قرآن دے رہا ہے. اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پہلے تو کہا کہ تم صورت بنا کر لے آؤ، نہ بنا سکے. آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے تم یہ کرو کہ اللہ کے دیے ہوئے معاشرتی اور معاشی نظام سے بہتر تم کوئی نظام بنا کر لے آؤ، عورتوں کا ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے، جسٹ ورلڈ آرڈر مل جائے لوگوں کو، معاشی استحصال ختم کر کے دکھا دو، عورتوں کا استحصال ختم کر کے دکھاؤ. تم اعتراض کرتے ہو قرآن کے اوپر کہ یہ پردے کے حجاب کے حکم دیتا ہے، سیگریگیشن کرتا ہے اور سود کو کیوں حرام کیا. ٹھیک ہے، نہیں ماننا چاہتے مت مانو، تم بنا کر لے آؤ کوئی نظام اپنی طرف سے، اور تم بلا لو اپنے ایم آئی ٹی گریجویٹس کو اور اپنے تھنک ٹینکس کو اور کمپیوٹر ایکسپرٹس کو، سقراط بکرات سب کو بلا لو، اسے بہتر نظام بنا کر دکھا دو، ان کنتم صادقین. لیکن نہیں، آج تک نہیں کر سکے. بل کذب بما لم یحیط بعلمہ ولما یاتیہم تاویلہ. اصل بات یہ ہے جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خام خواہ جھٹلا دیا. یہ ہے حقیقت، نظام کو نافذ نہیں کیا قرآن کے، لیکن جھٹلا دیا بغیر ٹرائی کرے. جاپنیز ماڈل آزما لیں گے، امریکن ماڈل آزما لیں گے، تو اسلامک ماڈل کو بھی ایک چانس دیں نا، امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں. اب نہیں کام کرتا پھر دیکھیں گے، ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، ایسے بس ریجیکٹ کر دیا، زدم زدہ کے اندر جھٹلا دیا کہ نہیں نہیں یہ تو بیکار چیز ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور آؤٹ موڈیڈ ہے. تو یہ تو رویہ علم والوں کا رویہ نہیں ہوتا، یہ تو سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے، یہ تو ضد ہے، صرف تعصب ہے اور کچھ نہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے، مراد یہ ہے کہ آپ تبلیغ تو ان کو کرتے رہیے، ان کے اعمال پر زیادہ سختی کے ساتھ پکڑ مت کیجئے. تبلیغ نہیں چھوڑنی، بلکہ ان کی برائیوں سے ذرا سا صرف نظر کرنا ہے، نظر انداز کر دیجئے. انتم برئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. پھر ہمارے لیے سبق ہے، ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، اگر ہم کو ساتھی نہیں ملتے تو ہم بھی اس نیک کام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا، لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا کہ اگر ہمیں ساتھی ملیں گے تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں. اپنے عمل پر انسان پختہ رہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں. ان میں سے بہت سے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی گویا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام، جن کو اتنی طویل عمر دی گئی، جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا. انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. دنیا کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے نا، بہت تھوڑی. لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، لگے گا کہ اب بھی تو یہاں سے گئے تھے. یہ اسکول کا تجربہ ہم کو ہوا کرتا تھا، جب اسکول کی چھٹیاں شروع ہوتی تھیں لگتا تھا او ہو، دو مہینے، بہت مزہ آئے گا، بہت ٹائم ہے. اور جب 1 اگست کو دوبارہ اسکول پہنچتے تھے لگتا تھا کبھی گئے ہی نہیں یہاں سے. تو بالکل یہی فیلنگ آئے گی آخرت میں کہ اللہ ابھی تو گئے تھے وہ 70, 80, 90 سال کی زندگی اور وہ قبر کا زمانہ اور سب لگے گا کہ بہت یومن او بعد یوم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. کاش کہ ابھی ہم اس حقیقت کو سمجھ لینا تو نیکی کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ بڑا مشکل اور بھاری ہو جائے گا. جب قیامت بہت دور لگتی ہے تو انسان پھر کہتا ہے وہ دیکھا جائے گا جب ہوگا, اتنے دور کے لیے کون ابھی سے نیکیاں کرے, گناہ کی سزا وہ دیکھا جائے گا کب ملتی ہے, اللہ جانے کب قیامت آئے گی دیکھیں گے اس وقت. تو انسان پھر جری ہو جاتا ہے گناہوں پر. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین. فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور وہ راہ راست پر نہ تھے. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں, بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی. یہ کفار کا طریقہ تھا, بار بار کہتے تھے کدھر ہے قیامت کیوں نہیں آتی. قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور اپنا ضرر بھی نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے, جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں احقن ہو, کیا یہ واقعی سچ ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے ہر وقت جھٹلایا آخرت کو, کہا لے آؤ لے آؤ, لیکن آج بھی جو اسکیپٹک ہے, ایگنوسٹک ہے, آخرت کو نہیں مانتا, ایتھسٹ ہے, لا خدا ہے, اس کے دل میں یہ خیال تو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو. فطرت کے اندر ہے نا, الست بربکم, وہ عہد الست تو ہے اس کی فطرت میں, وہ تو جینز کے اندر ہے, وہ کیسے نکلے گا؟ وہ تو ایک ایک سیل کے اندر پہچان اللہ کی موجود ہے. زبان سے کچھ بھی کہیں اسکیپزم کے طور پہ, اللہ کے قوانین سے فرار کے طور پہ, لیکن ان کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہاں قیامت آئے گی. تو یہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی وہ حق ہے. فیئر تھا نا ان کا, تو اللہ ان کے اسی خوف کو اجاگر کر رہا ہے کہ تمہاری یہ جو غفلت ہے یہ غلط ہے, تمہارا جو یہ خوف ہے یہ بالکل صحیح ہے. قل کہہ دیجئے ای ہاں و ربی قسم ہے میرے رب کی انہ لحق بے شک یہ حق ہے. تو بولنے والے کا اپنا یقین اگلے تک پہنچ جاتا ہے, متعدی ہوتا ہے, اس کا یقین دوسرے تک پہنچتا ہے, اس کو بھی یقین کے اوپر لے آتا ہے. تو پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے, ذرا بھی کمپرومائز نہ ہو, ذرا اپولوجیٹک انداز نہ ہو, کوئی شک و شبہات نہ ہو, معذرت خواہانہ انداز نہ ہو. انداز دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے یہاں پر, ای و رب بی انہ لحق وما انتم بمعجزین. اور تم میں سے کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کو ظہور میں آنے سے روک دے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا, کوئی ان پر ظلم نہ ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. یا ایہا الناس اے لوگو, پھر آپ دیکھیں کیا ایوہ الناس کی بات ہے, انٹرنیشنل دعوت ہے, بین الاقوامی دعوت ہے. اے مسلمانوں, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے ہندوؤں, اے بت مذہب کو فالو کرنے والوں, سب کے لیے اللہ کا کھلا خط ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، تمہاری بھی کتاب ہے. صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے اس کو پڑھنا، تم کو برابر کا حق ہے کہ تم اس کو پڑھو. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. قل کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون، اے نبی کہیے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو کہ یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں. اب یہ خوشی کب منائیں گے؟ فبذلک فلیفرحوا، حکم ہے، چاہیے کہ خوشیاں منائیں اس قرآن کے آنے پر. کب ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا مصحف، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا قرآن ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ قرآن میری پوزیشن میں ہے. مزہ جب ہے جب قرآن ہمیں پوزیس کر لے، ہم کہے کہ میں قرآن کی ہوں، میرا قرآن نہیں، میں قرآن کی ہوں، پوزیس کر لے ہم کو. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسی فرحت اور خوشی زندگی میں بھر دیتا ہے، کیا زندگیاں ہلکی اور کیا زندگیاں جو ہیں وہ دلچسپ اور خوشگوار ہو جاتی ہیں. چار یہاں پر چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. دو صفات تو سب کے لیے ہیں، ہیومینٹی ایز اے ہول، یا ایھا الناس، وہ کیا ہے؟ موعظہ اور شفاء لما فی الصدور. مومن کے لیے بھی ہیں، کافر کے لیے بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں. چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، رسول کو، آخرت کو مانے یا نہ مانے، اس کلام کو اللہ کا کلام نہ بھی سمجھے، بس یہ سمجھ لے کہ بس کسی بہت حکیم ہستی کا کلام ہے. آخر ہم بھی ارسٹوٹل کی باتیں کوٹ کرتے ہیں اور کنفیوشس کے اقوال کوٹ کرتے ہیں، اسی طرح سمجھ لے کہ یہ کسی حکیم کا قول ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرے. تو بغیر ایمان کے بھی اس کے سسٹمز اگر کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ دے گا. گڈ گورننس کے آداب اس کے اندر بتائے گئے ہیں، اخلاقی اصول اس کے اندر بتائے گئے ہیں، جو معاشی قوانین بتائے گئے ہیں. پرسکون زندگیاں لوگوں کو حاصل ہوں گی، استحصال ختم ہوگا، یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کے اندر کمی آئے گی. صرف اس کو کیا سمجھے کہ ایس سسٹمز ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں سیکولر لیول کے اوپر، تب بھی فائدہ دے گی. شفاء لما فی الصدور بھی ہے، کوئی قرآن کی ہدایات پر عمل کرے تو احساس کمتری سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، کتنی ہی چیزوں سے اس کو نجات بھی مل جائے گی. تو یہ تو فائدہ دنیا کا ہے، لیکن بس دنیا کی حد تک فائدہ ملے گا کافر کو، آخرت میں یہ کتاب اس کو فائدہ نہیں دے گی. مومن جو ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر، اس کے چار فائدے ہیں: موعظہ، شفا، ہدن، رحمت. دنیا میں تو اس کو بہت کچھ فائدہ ملے گا، دنیا کی زندگی بھی ہلکی پھلکی ہو جائے گی، اور جنت کی طرف ہدایت بھی ملے گی اس کو، اور وہ اللہ کی رحمت کے گھیر میں بھی آ جائے گا. بہت کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں قرآن سے متعلق، اور اس کا اجر اور ثواب. بخاری کی حدیث ہے، فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ صرف دو آدمی قابل رشک ہیں کہ آپ انوی کریں ان کو. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی، پھر وہ دن اور رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو. تکیہ کہاں ہوتا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے نا، کمفرٹ کے لیے، کہ کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کر لی، کچھ ہوا تو وظیفہ پڑھ لیا، کچھ ہوا تو فال نکال لیا. یہ ہے دراصل قرآن کو تکیہ بنانا. قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو. یہ کب ہوگا؟ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو دلچسپی ہوگی کیسے؟ ضروری ہے کہ اتنی عربی تو آتی ہو کہ آپ بغیر ٹرانسلیشن کے قرآن کو پڑھ لیں. تو اس کو مزے لے لے کر پڑھا کرو، اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو. اللہ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، اے نبی ان سے کہیے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افتراء کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افتراء کرتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ یعنی قرآن کا سنانے والا بھی اللہ کی نظر میں ہے، کس نیت سے سنا رہا ہے، کس مقصد سے سنا رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور قرآن کے سننے والے بھی کس نیت سے سن رہے ہیں، کس مقصد سے سن رہے ہیں، کتنے غور سے سن رہے ہیں، کتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں، صرف کانوں تک ہی محدود ہے یا کانوں سے اتر کر دل کے برتن میں بھی جمع ہو رہا ہے یا نہیں، صرف ثواب کی نیت سے سن رہے ہیں صرف ثواب ملے گا، صرف برکت کی نیت سے سنتے ہیں صرف برکت ملے گی، ہدایت کی نیت سے سنیں گے تو ثواب بھی، برکت بھی اور ہدایت بھی۔ تو اپنے لیے اعلیٰ ترین ٹارگٹ ہم کیوں نہ رکھیں کہ ہم ہدایت کے لیے سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ولی اس کو سمجھتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر زندگیوں کا حال بتا دے، دل کا حال بتا دے، وہ جو پانی پر چل سکتا ہو، وہ جو مستقبل ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے۔ قرآن تو نہیں کہتا، صحابہ تو کوئی یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، نہ وہ پانی پر چلتے تھے اور نہ وہ کوئی ایسی عجیب و غریب کام کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا بتائیے، ان سے بڑھ کر کوئی اولیاء اللہ تھے؟ کیا صحابہ سے بڑھ کے اولیاء اللہ کوئی ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہے ولی اللہ؟ تو اللہ کس کو ولی اللہ کہتا ہے، وہ یہاں پر بتا دیا گیا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے حمایتی، دوست، مددگار۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور انسان اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اس کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ سے محبت کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی پہچان بتائی کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آئیں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں۔ آپ کسی کو امیجن کریں اور آپ کو فوراً اللہ کی کوئی بات یاد آ جائے، اور جب آپ اللہ کے بارے میں سوچیں آپ کو اس شخص کی شکل دماغ میں آ جائے۔ یہ ہے ولی اللہ، یہ ہے اصل ولایت۔ ولایت یہ نہیں ہے کہ دین پیروں تلے ہو، ڈاؤن ٹراڈن ہو تو ہم کہیں ہوا کریں، خاندان میں احکامات توڑے جاتے ہوں ہم کہیں ہوا کریں، کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی تہجد، اپنے نوافل، اپنی تسبیحات میں بیٹھے رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں اور فلاں جگہ گئے، وہاں یوں یوں لڑکیاں ناچ رہی تھیں، یہ ہو رہا تھا، ہم تو استغفار کی تسبیح پڑھتے رہے۔ یہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے۔ بیٹھ کیسے سکتے ہیں اس جگہ جہاں اللہ کی ایسی نافرمانی، ایسی فحاشی ہو؟ ولی اللہ میں تو بہت غیرت ہوتی ہے اپنے رب کے لیے، اس کا تو خون کھولنے لگتا ہے، اس کی تو غیرت ابلتی ہے یہ دیکھ کر کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں، استغفر اللہ۔ تو یہاں دراصل جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ نہیں کہ اب ہم جا کے اولیاء اللہ کو تلاش کرنے لگ جائیں، ہم کہ ہاں ہاں یہ ہے ولی اللہ، یہ ہے ولی اللہ، یہ نہیں ہے مقصد۔ یہاں ترغیب ہے کہ ہم ولی اللہ بننے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں، اور انہی کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. اب خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ نیک اعمال پر تعریف شروع ہو جائے. اب صحابہ بہت ڈرے اس بات سے کہ کہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری نیکی آخرت میں قبول نہ ہو یا دکھاوا کر رہے ہوں. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ایک شخص ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعریفیں ہوں، پھر بھی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تلک عاجل بشر المؤمن، یہ مومن کے لیے نقد بشارت ہے جنت کی. دعا کریں کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ان میں شامل کر لے. ولا یحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو لوگ بنا رہے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھ کو ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں. آپ دیکھیں کس قدر اعتماد کے ساتھ وہ ساری قوم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. اتنا اعتماد کیسے آتا ہے؟ توکل علی اللہ سے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس میں یہ توکل ہوتا ہے. فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو چٹلا دیا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے مان کر نہ دیا، یعنی جھٹلانے کا حق ادا کر دیا. پیغمبروں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے جھٹلانے کا حق ادا کر دیا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح حد سے گزر جانے والے لوگوں کے دلوں پر ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. ولا یفلح الساحرون، جادوگر فلاح نہیں پاتے. اس کو آج ہم جنرلی بھی اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں، جادوگر فلاح نہیں پاتے. جادو میں ایسا اگر اثر ہوتا تو آج کوئی دنیا میں خوش نہ ہوتا. جادو کرنا کوئی ایسا آسان نہیں ہے جیسے کسی کو ایسپرین کھلا دینا، یہ مت سمجھیں، بہت مشکل کام ہے، اور اللہ کی جس کو پناہ حاصل ہے اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض. وما نحن لکما بمؤمنین، انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ طریقہ رہا کفار کا کہ نبی کی دعوت کو ڈسٹارٹ کر کہتے تھے کہ اس دعوت کا مقصد دراصل پرسنل ایمبیشن ہے، یہ تو خود فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، خود بڑے بننا چاہتے ہیں، اس لیے دعوت دے رہے ہیں۔ تو دین بتانے والوں کی کردار کشی کا کام کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو ایک دفعہ لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے تو دعوت خود بخود دم توڑ دے گی، لوگوں کا اعتماد ان پر سے اٹھ جائے گا کہ یہ تو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے ہمیں دین سکھانے یا بتانے آئے ہیں، تو ہم کیوں ان کی بات مانیں۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو، پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ نوجوانوں کا ذکر ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حق سامنے آتا ہے سب سے پہلے یوتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن یوتھ کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کے کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتے، ابھی وہ بہت سی مصلحتوں کے اندر گھرے ہوئے نہیں ہوتے، تو وہ آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں حق کو، اور جب وہ حق کو قبول کرتے ہیں پھر وہ ڈٹتے بھی بہت ہیں اس پر۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکے میں جو لوگ شروع میں ایمان لائے، علی ابن ابی طالب، جعفر طیار، زبیر، طلحہ، یہ سب ایسے لوگ تھے جن کی عمر 20 سال سے کم تھی رضی اللہ عنہم۔ فرعون کے ڈر سے چند نوجوانوں کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا، اور خود اپنے قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے انہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ فقالو تو انہوں نے کہا اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں مظلوم سمجھ کے اور ہمیں کمزور سمجھ کے وہ ہم پر ظلم ڈھائیں۔ اور دوسرے یہ بھی کہ اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار کی پستی سے کہیں ہم کافروں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں، کہ یہ سوچیں کہ جس دعوت پر عمل کرنے والے اتنے گھٹیا ہیں وہ دعوت خود کتنی گھٹیا ہوگی۔ آج ہم دیکھیں اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہیں، خود مسلمانوں کی اپنی بد عملی، بد اخلاقی، اپنے دین پر معذرت خواہانہ امبیرسڈ رویہ، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ شرمندگی، معاہدوں کو پورا نہ کرنا، یہ چیزیں جب لوگوں کو نظر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اف یہ اسلام کیا ہے، انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھا، وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اچھا جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ اسلام ہی ہوگا۔ برٹرن رسل نے کہا تھا قرآن کے بارے میں کہ بیسٹ بک ود دا ورسٹ فالوورز۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں امریکہ میں، وہ کوئی دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کچھ نان مسلمز آئے اور ان سے قرآن لے کر گئے، اس کے بعد واپس آئے کچھ دن کے بعد، کہنے لگے کہ ہم کو یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں وہ قرآن چاہیے اس پہ آپ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اس قدر تضاد نظر آیا اس کو قرآن کی تعلیمات میں اور مسلمانوں کے عمل میں۔ تو جب تک ہمارا عمل قرآن جیسا نہیں ہوگا تو ہم بھی فتنہ ہی بنے رہیں گے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ کفار بچ جائیں اور کہہ دیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب کیا یہ تو نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشتت علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ فرعون کے پاس زینت ہے اور مال ہے، اور وہ اللہ کا نافرمان بھی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عزت اور دولت اور اقتدار کا جمع ہونا یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ایمان والوں کے پاس ہوں تو وہ ان کو استعمال کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کفار کے پاس ہر طرح کی زینت ہے، ایسی پیاری ان کی شکلیں، کسی کی نیلی آنکھیں، کسی کے گولڈن بال، کسی کی گرین آنکھیں۔ ان کے ہاں ملک میں جا کے دیکھیں، قدرتی نظارے، قدرتی خوبصورتی بھی اتنی ہے، ظاہری خوبصورتی بھی ہے ان کے پاس، دنیاوی علم بھی ہے، اچھی شخصیت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ظاہر ہے پھر کفر بڑا اٹریکٹیو بن گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں، مسلمانوں میں سے کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، اچھی شخصیت دی ہے، وہ معاشرے میں مقام دیا ہے، دنیاوی علم دیا ہے، تو بتائیے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اسلام کو بھی تو ضرورت ہے خوبصورتی کی، اسلام کو بھی تو ضرورت ہے زینت کی۔ اسلام کی خاطر جب انسان اپنی نعمتوں کو استعمال کرے تو پھر لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دعوت کیسی ہے، وہ یہ دیکھتے کون پیش کر رہا ہے۔ اور اگر کسی پیسے والے کی طرف سے، علم والے کی طرف سے، خوبصورت انسان کی طرف سے بات آتی ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک میدان یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں لوگ، پھر اس چیزوں سے آخر کفر کی طرف بھی تو مائل ہوتے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یعنی فرعون کو مٹا دیا جائے گا، اس کا مال، اس کی زینت واپس لے لی جائے گی۔ فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز نہ پیروی کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لے آیا کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی جس پر کہ بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب فرما بردار ہوں۔ جواب ملا، آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو مغفرت کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے انسان کر لے، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے نظر آئیں۔ چونکہ موت کو دیکھنے کے بعد، عالم غیب نظر آنے کے بعد اس نے توبہ کی تھی، اب توبہ فرعون کی قبول نہ ہوئی۔ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اب ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ دیکھیے قرآن نے یہ بات بتا دی تھی۔ 1907 میں سر ایلیٹ اسمتھ تھے، انہوں نے فرعون کی ممی کو کھولا، یہ 1898 میں اس کی لاش ڈسکور ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 1975 موریس بکائی، ایک فرینچ سرجن ہے، ان کو اجازت ملی، انہوں نے اینڈوسکوپی کی اور ریڈیوگرافی اسٹڈی کی، جس سے کہ پتا چلا کہ یہ فرعون ڈوب کر مرا تھا، یا وائلنٹ شاکس کی وجہ سے یہ مرا تھا۔ تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے، عبرت کا سامان اس کو بنائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت ہی برتتے ہیں، حقیقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں بتائیے جو کہ ممیز کو دیکھ کر یا پیرامڈز کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں؟ ممیز کو دیکھ کر تو امپریس ہوتے ہیں، فرعون کی دولت سے متاثر ہوتے ہیں کہ واہ کیا پیسہ تھا، کیا اقتدار اس کے پاس تھا، کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کتنا باغی تھا اور کیسا سخت اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ لوگ یہی دیکھتے ہیں دنیا میں کیا بنا کر چھوڑ گیا، اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا بدقسمت، اتنا کچھ ہونے کے بعد کیسے خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ تو مسلمان تو تاریخ کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے، مروب نہیں ہوتا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس سے وہ اختلاف کرتے رہے. اب اگر آپ اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع آپ کے پاس حق ہی آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرگز نہ شک میں پڑتے. دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب دین پر پیسے اور عہدے اور عقل رکھنے والوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں تو انسان شک میں پڑنے لگتا ہے کہ آفٹر آل بھائی اتنے ایجوکیٹڈ ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے. تو فرمایا فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک میں نہ پڑیں اور نہ ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا؟ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا. اگر تیرے رب کی مرضی یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لوگوں، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ میں صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان لانے والوں میں ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راستروی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر حوالدار نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے۔